الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأخرج أصحاب السنن بأسانيد عالية عن رجال ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: القرآن يفسر بعضه بعضا. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور ہر اعتبار سے محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تئیس سال کے عرصے میں پیغمبر اسلام پر نازل ہوا ہے. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. جیسے اور کتابیں یک لکھ دی گئی تھی، یہ بھی اچانک ملی جاتی پوری کی پوری. کذالک، اس کا نزول دوسری طرح. لنثبت به فؤادك، تاکہ ہم آپ کے دل میں اس کو بٹھا لے. ورتلناه ترتیلا، اور روک روک کے اس کو پڑھ کر آپ کو سمجھائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے نزول میں اور دیگر کتب سماویہ کے نزول میں فرق رکھا گیا ہے. توریت، زبور، انجیل یا سو صحیفے جو گزشتہ انبیاء کو دیے گئے، وہ یک دم نازل فرمائے گئے اور ان کو عطا کر دیے گئے. نزل علیک الکتاب بالحق وانزل التوراۃ والانجیل بالحق. قرآن کریم کے لیے تنزیل ہے اور دوسری کتابوں کے لیے انزال ہے، اگرچہ قرآن کے لیے بھی انزال آیا ہے اور وہ یا تو تنزیل کے معنی میں ہے یا نجمن و آیتن سورتن کے لیے. لیکن قرآن کا اور کتابوں سے جب امتیاز بیان ہوتا ہے تو پھر تنزیل حسب التدریج کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک دورانیہ صرف ہوا ہے 23 سال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں شروع ہوا 40 سال عمر ہونے کے بعد، اور مدینہ منورہ میں مکمل فرمایا گیا. 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ منورہ کے. اس 23 سال کے عرصے میں پیغمبر نے اس کو قولاً عملاً بیان فرمایا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ، اور ایک جماعت تیار ہوئی جنہوں نے قرآن شریف کو ضبط فرمایا. بخاری میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کما کان یعلمنا سورۃ من القرآن. آپ ہمیں استخارہ اس طرح سمجھاتے تھے جس طرح قرآن کی سورت پڑھاتے تھے. پتہ چلا کہ قرآن کی سورت پڑھانا پیغمبر کا ایک خاص کام تھا. کما کان یعلمنا سورۃ من القرآن, قرآن کی 114 سورتیں فاتحہ سے والناس تک یہ پیغمبر نے صحابہ کو پڑھایا. ممکن ہے صحابہ کے درمیان درجات ہوں, جیسے انبیاء میں درجات ہیں. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, اس طرح ابوبکر, عمر, عثمان و علی یا عشرۃ مبشرہ یا بدریگین اعلم مانے جاتے ہیں. بخاری کتاب الصلاۃ اور ابو داؤد دونوں میں ہے کہ ابو بکر صدیق فجر پڑھاتے تھے اور بڑی دیر کرتے تھے. اُنَّا ظَنَنَّا أَنَّ الشَّمْسَ طَلَعَتْ أَمْ لَا, خوف ہوتا تھا کہ سورج نہ نکلا. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا, ہمارے ابو بکر خود بڑے عالم تھے, ان سے زیادہ کوئی عالم نہیں تھا. اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات کا اجماع ہے کہ اعلم الناس بهذه الامه بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم هو ابو بکر الصدیق, ومن قال بخلافه فقد ضل عن سواء السبيل وتزندق عن الطريق الجاده القبيله. دیکھیے الابانہ ان اصول الدیانہ, امام اہل سنہ ابو الحسن الاشعری, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے کہا بھی مرو عداوت کر, فلیو ام بالناس فلیو صلی بالناس, بخاری و مسلم دونوں میں ہے. بیویوں نے کچھ عذر کیا ان کی طرف سے تو آپ نے کہا اب اللہ ایوم بالناس الا ابو بکر, اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے رہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام بنے. سنت بنو سخیف بنو ساعدہ میں جب انصار جمع تھے امیر مقرر کرنے, حضرت عمر تشریف لائے تو آپ نے ان سے کہا کہ یہ بات معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو نماز کے لیے آگے نہیں کرتے تھے. تو انصار نے کہا یہ معلوم, اور جس وقت پیغمبر ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں آگے کرتے تو پیغمبر کی نظر میں کوئی بڑا عالم تھا ان کے علاوہ؟ تو انصار نے کہا کہ کوئی نہیں. تو پھر آپ کیوں امیر مقرر کر رہے ہیں؟ اس کے ہوتے ہوئے تو موجود ہے. ازالت الخفا میں شاہ صاحب لکھتے ہیں یہ دلیل ہے کہ صحابہ کچھ ظاہراً کچھ باطناً سمجھ گئے تھے کہ خلیفۃ ہذہ الامہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقرب ہوتا تھا وہ اعلم ہوتا تھا. بخاری شریف میں ہے کہ اسامہ کے جیش کے سربراہ ہونے پر بعض صحابہ کو اشکال, تو آپ نے کہا یہ میرا محبوب بھی ہے اور یہ اہل بھی, اور اس کا باپ بھی محبوب تھا اور اہل تھا. تو علماء نے اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ آپ کے ہاں مقام محبت کا اس میں پہلا وصف علم جاری ہو جاتا تھا, کیونکہ آپ کو جو معجزات دیے گئے ان میں ایک معجزہ علم ہے. آپ نے فرمایا وَأُوتِيتُ عِلْمًا, مجھے علم ہی علم دیا گیا ہے. یا رب صلی وسلم علیہ, اس کا اندازہ اس سے کیا جائے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ صحاح میں موجود ہے، بخاری کتاب العلم میں مفصل ہے. انہیں شوق تھا، حالانکہ وہ کم سن ہے، وفات کے وقت ان کی عمر 15 سال، پیغمبر کے وصال کے وقت. دو قول ہیں، ایک میں 13، ایک میں 15، راجح 15. انہیں اتنا شوق اور ولولہ تھا کہ پیغمبر کے دن بھر کے معمولات ضبط کر رہے تھے، سیکھ رہے تھے. انہوں نے اپنے حساب سے صبح صادق یا فجر میں تشریف لانے سے لے کر عشاء کی نماز کے بعد تک معمولات ضبط کر رہے ہیں. حضرت فجر کے لیے کیسے آتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، فجر کس وقت پڑھاتے ہیں، فجر کے بعد کتنی دیر تک بیٹھتے ہیں، مثال دے رہا ہوں. کب آپ روانہ ہوتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اس کے بعد انہیں شوق ہوا کہ میں پیغمبر کے لے لیا رات کے معمولات بھی ضبط کروں. تو انہوں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ان کی والدہ کی بہن تھی، ان کو کہا کہ مجھے پیغمبر کے رات کے معمولات بھی دیکھ رہے ہیں. بی بی صاحبہ نے کہا کہ فلاں رات ہمارے ہاں ہے، وہ آپ تشریف لائے. چنانچہ عبداللہ ابن عباس بخاری میں پیغمبر کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر روانہ ہو گئے. آپ گھر تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ اور پوری تفصیل کر رہے کہ حضرت گھر تشریف لائے تو آپ نے 4 رکعت پڑھی، پھر 4 رکعت پڑھی. لا تسأل عن حسنهن وطولهن، پوچھو نہیں کتنی اچھی نماز تھی اور کتنی بڑی نماز تھی. احناف محدثین کہتے ہیں کہ یہ 4 4 ہے، 2 2 نہیں ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اگر 2 2 بھی ہو تب بھی 8 رکعت پوری ہے، اور یہ قیام اللیل ہے. قبل النوم جو رات کو پڑھی جاتی ہے اس کو قیام اللیل کہتے ہیں، مستقل سنت. اور سونے کے بعد آخری پار میں جو پڑھی جاتی ہے وہ 12 رکعت ہے، اور وہ تہجد ہے. اس کا مقام اور مرتبہ قیام اللیل سے بڑھ کر. آٹھ رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد ملا کر کے 20 رکعت تراویح پڑھی گئی. 20 رکعت تراویح کے بعد وتر اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ لوگ رات کو نفلوں کی شرارت نہ کریں اور آرام سے جا کے سو جائے. لیکن بوجہ جہل ابیست ہے اور فحشا کے لوگوں میں خلق نبوت کم ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ تراویح کوئی خاص نماز ہی نہیں ہے، اس کے بعد نفلوں میں لگے رہتے ہیں. تمام محدثین فقہا نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح کے بعد 3 وتر پڑھنے والا صبح صادق تک رات کے نوافل سے فارغ ہے، کوئی نفل نہیں ہو اس کے لیے. وتر رات کی آخری نماز، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتر، پیغمبر کا حکم ہے کہ رات کو وتر آخری پڑھا کرو. وتر پڑھ لیا آپ رات سے فارغ ہو گئے. جمہور کہتے ہیں کہ پڑھنا جائز ہے، بہتر نہیں ہے. تو ثواب تو بہتر کا ملتا ہے، جائز کا تو نہیں ملے گا، اولا و اعلیٰ کا ثواب ملے گا. امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام مولانا انور شاہ اور بہت سارے درمیان میں لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وتروں کے بعد نفل پڑھنے والے کے لیے گناہ کا اندیشہ ہے، فليحذر الذين يخالفون عن امره. اللہ کے عذاب سے ڈرے وہ لوگ جو نبی کے خلاف کر رہے ہیں. جو لوگ آپ کو کہتے ہیں اوہ نفلوں سے منع کیا ہم سے کوئی 20 رکعت میں پہلے ہوئی ہے اس سے سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے, اس سے خوش نہیں ہے. آپ 8 رکعت قیام اللیل 12 رکعت تہجد دونوں ملا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وتر پڑھائے, صحابہ نے پڑھے, تابعین نے, مجتہدین نے, چاروں ائمہ اس پر متفق ہے. حرمین شریفین کا عمل ہے کہ 20 رکعت تراویح کے بعد پھر 3 وتر پڑھتے تاکہ رات کی نماز سے فارغ ہو جائے. ایک مقتدر دارالافتاء نے مجھ سے پوچھا کہ منع بھی کہیں آیا ہے, میں نے کہا منع تو آیا ہے. پوچھا کہاں ہے, میں نے کہا امام محمد ابن نصر مروزی نے کتاب التحجد میں لکھا ہے کہ تراویح مکمل پڑھ کر اور وتر پڑھ کر صبح صادق تک نفل نہ پڑھے. پھر پوچھا کہ ہمارے بزرگ, میں نے کہا مولانا انور شاہ نے فیض الباری جلد 2 صفحہ 420 پر لکھا ہے کہ اس لیے سلف صالحین منع کرتے تھے. بذل المجہود 20 جلدوں والی ان کی جو 7ویں جلد ہے وہاں وتروں کے بعد نوافل کی بحث ہے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے وہ نسخہ نقل کیا ہے جن میں حسن بصری کہا کرتے تھے کہ سلف رمضان المبارک میں تراویح اور وتر پڑھنے کے بعد نوافل سے منع فرماتے تھے. چونکہ علمی مسئلہ ہے, عام عوام کے کام کا نہیں ہے, اس لیے میں نے اس پر احسن الاثر طالب علمی کے زمانے میں لکھی, احسن الاثر فی تحقیق رکعتین بعد الوتر. اس سے پہلے استاد محترم حضرت بن نوری کی شرح ابواب الوتر ہے, ان کے استاد امام الاثر مولانا انور شاہ کی کشف الستر عن ابواب الوتر ہے, شیخ زید القوصری کی کتاب ہے حکم الوتر, اور کئی اکابر و اسلاف نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں. تیرے جی نے چاہے تو بانے ہزار ہیں, آنکھ اگر بند ہے تو پھر دن بھی رات ہے. لا الہ الا اللہ جیسا ضمنی بات ہے, اپنے وقت پر تفصیل کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ. ہمارے امام اعظم کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کی فقہ میں منقول نہیں ہے وتروں کے بعد نفل کئی بھی نہیں, اشراق کی 2 رکعت ہے, چاش کی 4 4 4 12 تک ہے, تحیت الزوال ہے, ظہر کی 2 سنتوں کے بعد 2 ہے, عصر سے پہلے 2 اور 4 ہے, مغرب کے 6 کے سے لے کر 20 تک ہے, عشاء سے پہلے 2 اور 4 ہے, عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتوں کے علاوہ 2 اور ہے, اور اس کے بعد 200 رکعت تک کی گنجائش لکھی ہے قبل الوتر. لیکن وتر پڑھنے کے بعد کبھی نفل فقہ عربی میں نہیں, کسی کتاب میں بھی نہیں پوری دنیا میں. اب اگر کوئی ذیقل ہو جس میں تفقہ ہو وہ سمجھ لے گا کہ ہمارے فقہا نے کیوں نہیں نفل کیا, انہوں نے اس کو درخور اعتنائی نہیں سمجھا, وہ سمجھ گئے کہ اس کا ارتکاب کمزور مسئلہ ہے اور فقہ حنفی مکمل قوی دلائل پر بنا ہے. والحمدللہ علی حاضر. صرف وہ طلباء جو واقعی طلباء ہیں علم جانتے ہیں, اور انہوں نے یہ بات پہلی مرتبہ سنی ہو, ان کی خدمت میں ایک عبارت سناتا ہوں وہ سن لے غور سے, اور ہو فتح القدیر شرع ہدایہ کی عبارت. فتح القدیر شرع ہدایہ محقق علی الاطلاق ابن الحمام کی, یہ لفظ حمام پڑا تھا, مزاری کے معنی میں کاشکار، اور وہ دوسرا امام حمام ہے وہ عظیم اور مقتدر کے معنی میں، یہ ابن الحمام ہے. مصر قاہرہ کے قریب میں ایک بستی ہے، آج کل قاہرہ کا حصہ ہے، اس کو اسکندریہ کہتے ہیں، حضرت وہاں کے باشندے. ان کا حافظ ابن حجر کا بدرالدین عینی کا ایک زمانہ ہے. جس طرح انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری ابن حجر نے، اور بدرالدین عینی نے عمدۃ القاری لکھی، حضرت شیخ نے بھی بخاری کی شرح لکھی، ان کی بھی بخاری کی شرح ہے. لیکن اللہ نے ان کو جو دسترس دی ہے، قدرت کاملہ دی ہے، وہ فتح القدیر کے نام سے دی ہے، جس کی طرح کتاب دنیا میں نہیں. کہتے کچھ کتابیں ہیں نا جو اصل سے مشکل ہے، ان میں فتح القدیر ہے جو ہدایت سے مشکل ہے. حضرت اقدس مولانا انور شاہ کی رائے یہ ہے کہ اصول میں ابن الحمام ہدایت سے بڑا ہے. ایک جگہ لکھتے ہیں وعلم کیف اخذ علی الہدایہ لانه کان کبیر النظر فی الاصول. میں دیکھو ابن الحمام نے ہدایہ کی کیسی گرفت کی، کیونکہ اصول میں یہ ان سے بڑے مقام گئے. اس میں وتر کے بعد نفل میں ابن الحمام اس طرح لکھتے ہیں اوتر اول اللیل ثم نام ثم قام وصلى لا يعيد الوتر ثانيا ولزمه ترك المستحب المفاد من قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. ایک آدمی نے رات کے شروع میں وتر پڑھ لیا، سو گیا، اخیر میں اٹھا نفل پڑھنے لگا، تو بعض صحابہ کہتے تھے کہ جس نے وتروں کے بعد نفل پڑھے ان کے وتر برباد ہو گئے، لہذا دوبارہ وتر پڑھے. لیکن شیخ کہتے کہ وتر دوبارہ نہ پڑھے، منع ہے. البتہ یہ کام اس نے صحیح نہیں کیا ہے، مستحب کے خلاف کیا ہے، مستحب وتروں کو اخیر تک رکھنا ہے. اوتر اول اللیل ثم نام ثم قام وصلى لا يعيد الوتر ثانيا ولزمه ترك المستحب المفاد من قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. یہاں ایک بات یاد رہے کہ ہمارے جو لوگ صرف اردو دان طبقہ ہے، وہ اسکول کالج یونیورسٹی پڑھ کر کے آئے ہیں، وہ غمگین نہ ہو اور نہ پریشان. آخر یہ ہزاروں علماء جو شریک ہیں، طلباء مدرس ہو گئے، کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان سے اصطلاحات میں بات کی جائے؟ کیا یہ کوئی طریقہ ہے کہ قرآن کریم کا پختہ علم، مضبوط علم و تفسیر، وہ صرف عوامی لب و لہجے میں پیش کر دیا جائے؟ یہ کام بہت مشکل ہوگا. بلکہ آپ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ میرے دین اور میرے دین کے علم کا یہ تناؤ مجھ سے کیوں رہ گیا. تو تسلی اور خوش دلی سے شرکت فرمائے، نہ اکتائے اور نہ گھبرائے، بلکہ نہایت دل پسندی کے ساتھ آپ عربی بارات، عربی کتب، عربی اکابر، ان کے مدائح اور مناقب سنا کریں. وہ بھی ذکر ہند تنزل الرحمات، ان کے ذکر خیر سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے اور خوب خوب رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. جب بھی آپ اس موضوع پر سوچیں یا بات کریں تو دو باتیں ضرور یاد رکھیں. ایک پیغمبر کی حدیث، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، کہ رات کی آخری نماز وتر پڑا تھا اور پھر ٹھنڈے دل سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان کی حیثیت سے سوچ لو کہ اتباع اور رضا الہی نفلوں میں ہے یا اطاعت و فرما برداری میں ہے. اور جو لوگ وتروں کے بعد نفل پڑھتے ہیں ان سے پوچھو یہ حدیث کے خلاف کر رہے ہیں تو حدیث کے خلاف پر بھی اجر ملتا ہے. کیسی جو ہے نا کم عقل پڑھ. دوسرے یہ جزیہ ضرور یاد رکھو کہ فقہ حنفی میں بعد الوتر نوافل نہیں. اور تیسرے محقق ابن الحمام کی عبارت فتح القدیر فطروں کے اخیر میں اوترا اول اللیل ثم ناما ثم قام وصلى لا يعيد الوتر ثانیہ ولزمه ترك المستحب المفاد من قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. کسی مناسب موقع پر عزیز ہمایوں کو کہہ دوں گا وہ آپ کو احسن الوتر دے دیں گے, خاص کر جو علماء ہیں مدرسوں کے طلباء ہیں, تاکہ ان کی روشنی مزید بڑھ جائے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب اپنی خالہ میمونہ کے گھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارکہ ذبح کرنے کے لیے رات کو تشریف لے گئے تو انہوں نے سرائی میں پانی بھر کے رکھا اس خیال سے کہ حضرت رات کو اٹھیں گے تو وضو کریں گے تو تکلیف نہ فرمائے. سرائی میں پانی پہلے سے موجود ہے. دستور ہے کہ چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے, یہ اسلام کی آفرینش میں تخم میں بیج میں داخل ہے. چھوٹا کوشش کرتا ہے کہ دوڑے جلدی کام کرے. اسلام کے اندر بہت زیادہ آداب ہے, بے انتہا آداب ہے. کبھی کبھی ہم تنبیہ کرتے ہیں طالب علموں کو کہ چھوٹے طلباء بڑوں کو آگے لے آئے, بزرگوں کو صفوں میں آگے آنے کی دعوت دے, اور اس کے لیے بڑی تگودوں کے بعد مستدی ابی اعلیٰ میں حدیث ملی. اور خوش خدا کا شکر ہے کہ حضرت شاہ صاحب کی نظر عنایت بھی پہنچی, انہوں نے بھی اس کو لکھ دیا ہے. بہت سارے مسائل جن سے اور جگہوں میں بظاہر بے خبری یا بے توجہی ہے, یہاں آپ کو وہ بہت بیدار مغزی سے ملیں گے. آپ کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے الحمدللہ. تو حضرت جب رات کو اٹھے اور آپ نے لوٹے کو ہاتھ لگایا تو پانی سے بھرا ہوا تھا, پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے جو ان کے گھر قیام کر رہا ہے. آپ نے ان کو سینے سے ملایا اور فرمایا اللہم فقہ فی الدین وعلمہ الکتاب, خدایا ان کو دین کی فقہ اور قرآن کا علم عطا کرنا. فقہ پہلے ذکر کیا ہے, اللہ اکبر, نور الہدیٰ پہلے پڑھی جاتی ہے, بیضاوی بعد میں پڑھتے ہیں, حضوری خان شرع وقائع پڑھ کے پھر کئی تفسیر جلالیں ہوتی ہیں, دور حدیث پڑھنے کے بعد ہی قرآن کی تفسیر ترجمہ صحیح طرح ضبط کرتا ہے. یہ جو اس سے پہلے کتابیں ہیں یہ غیر نہیں ہے, یہ قرآن کے لیے معین و مبد ہے, یہ قرآن کے کام آنے والے ہیں. خواہ و سلم ہے, قاضی حمداللہ ہے, توزیع ہے, یا مختصر المعانی کے تینوں فن ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ جمیع علوم و فنون یہ خدام قرآن ہیں. ان کے صحیح طرح نظر رکھنے کے بعد ہی ایک طالب رسیدہ وہ قرآن شریف کے عبارات کو سچ مچ سمجھتا ہے اور آیات کا فہوہ، آیات کا مصداق، آیات کے تراجم اور ان کے معانی اور مطالب صحیح طرح ان کے دل میں ڈلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھرے جنہوں نے ہمارے ہاں یہ نظامی درس بنایا ہے. اور درس مشہور ہے کہ نظام الملک نے بغداد کے اندر مدرسہ بنایا تھا اور اس میں جو کتابیں عالم بننے کے لیے رکھی تھی وہ تو کچھ اور ترتیب تھی، ان میں ایک بھی باقی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد علماء جو کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کو درس نظامی کہتے ہیں. دوسری توجہ یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں صدر الصدور شیخ نظام الدین تھے جو 500 علماء کے بڑے تھے، 300 علماء ہند اور 100 عراق کے، بغداد کے اور 100 حجاز کے، 500 فقہا اکٹھے کر کے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ان سے فتاوی عالمگیری مرتب فرمایا جو 6 لاکھ جزیات پر مشتمل ہے، 6 لاکھ قوانین اس میں پائے جائے. اس کتاب کے جو بڑے ہیں صدر الصدور کہلاتے تھے اس زمانے میں، جیسے ہمارے زمانے میں مفتی اعظم ہوتا ہے، اس زمانے میں صدر الصدور ہوتے تھے. تو صدر الصدور نظام الدین تھے اور نظام الدین 500 علماء کے بڑے تھے. وہ جو مسائل لکھتے تھے اختلاف ہوتا تھا تو آخری فیصلہ نظام الدین کر دے. اور چونکہ مجدد صاحب کا اثر بہت زیادہ ہے، شیخ نظام الدین اور عالمگیر لکھنے والے 300 علماء میں اکثر ممبر وہ یا مجدد کے خلفاء ہیں یا خلفاء کے خلفاء. حضرت شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم بھی ممبر ہیں، وہ بھی ان بزرگوں میں شامل ہیں جنہوں نے عالمگیری نہیں کی. فتاوی عالمگیری مرتب ہو رہا تھا، مسائل جمع ہو رہے تھے تو شاہ عبد الرحیم بھی اس میں شامل تھے. مولانا نور الحق دہلوی جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بیٹے ہیں، اور کہتے ہیں کون بیٹا باپ سے بڑا عالم، ان میں مولانا نور الحق دہلوی اپنے والد شیخ عبدالحق سے بڑے عالم. شیخ عبدالحق نے کتاب لکھی تھی الاعراس بزرگوں کے عرس کے بارے میں، نور الحق نے اس کا رد لکھا الاقتراح فی رد الاعراس، بدعت سے بچنے کا تقاضا ہے کہ عرس نہ کیا جائے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں. شیخ عبدالحق کی مشکات تک رسائی ہے، اشعق بھی ان کی مشکات کی شرح و ترجمہ ہے فارسی میں، اور لمعات و تنقیح ان کی بہت بلند کتاب ہے. بدقسمتی سے صرف 4 جلدیں چھپ گئی، 10 جلدوں میں 6 باقی رہ گئی. اگر یہ کتاب دنیا میں آ جاتی لمعات و تنقیح فی شرح مشکات المصابی تو علی القاری کی ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں، ان سے اعلی و عرفا کتاب. حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے کہا ہے کہ شیخ عبدالحق کی کتاب لمعات انفع ہے علی قاری کے برکات سے. یہ سنتے ہی میں بہت غمگین ہو گیا، برکات 11 جلدوں میں. اور میں نے ناظم صاحب کو کہا کہ مشکات لگا لوں، اس سال مشکات پھر 15 سال بعد میں نے پھر مشکات پڑھائی دیکھنے کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ ملا علی قاری نے مشکات نہیں پڑھائی, شرح لکھنے بیٹھ گئے, اور شیخ عبدالحق زندگی بھر مشکات پڑھاتے ہیں. تو جو مدرس کتاب پڑھائے وہ شرح لکھے وہ زیادہ جامع ہوگی اس شخص سے. اب بھی صبح سرد میں ایک ہمارے دوست عالم ہیں, مختلف کتابوں کے شروع لکھ رہا ہے, پڑھایا نہیں ہے. ویسے اردو شرح بہت ہے, وہ بھی آپ بھی چاکچے سامنے رکھے, ایک دو سال بعد مصنف ہو جائے, اس میں غلطیاں بہت آ جاتی ہیں. میں نے مشکات جلد اول پڑھائی اور اس میں پورا جائزہ لیا تو پتہ چل گیا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا علم مشکات کی شرح میں ملا علی قاری سے زیادہ ہے. اور حضرت اقدس مولانا انور شاہ نے صرف ہندوستانی ہونے کا ساتھ نہیں دیا, حق کا ساتھ دیا. بجا فرمایا کہ لمحات لشیخ عبدالحق الدہلوی انفع من مرقات لعلی القاری. لیکن شیخ کا بیٹا ہے مولانا نور الحق دہلوی, اور وہ شیخ سے زیادہ بڑے محدث ہے, اور انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے 6 جلدوں میں, تیسیر القاضی فی شرح الجامع سعیل البخاری, ہمارے یہاں موجود ہے الحمدللہ. میرے درس بخاری میں ساتھ ساتھ رہتی ہے. میں تبرکن بھی دیکھتا ہوں کیونکہ ہندوستان کے اکابر علماء میں سے, بہت پاک نفوس میں سے, مقدس حضرات میں سے مولانا نور الحق صاحب الحمدللہ. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو 2 دعائیں دی, اللہم فقہ فی الدین, کہ اللہ دین کی فقہ عطا فرما, وعلمہ الکتاب بھی ہے وعلمہ التعویل بھی ہے. کتاب سے مراد قرآن ہے اور تعویل سے مراد تفسیر ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ تعالی نے ترجمان القرآن بنایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ان پر بہت زیادہ اعتماد تھا کہ یہ قرآن شریف زیادہ جانتے ہیں. عبداللہ بن عمر سے مروی ہے, عبداللہ بن عمر بڑے ہیں, بہت عمر میں بہت بڑے ہوں. میں سنتا تھا کہ ابن عباس اعلم بالکتاب. ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے, اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رفعا ففتقناهما. میں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا, ابن عمر کہتے ہیں یہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ کہا عبداللہ ابن عباس نے کہا, آسمان سے بارش ہونے لگی اور زمین سے فصلیں پیدا ہونے لگی. تو ابن عمر کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ بات صحیح ہے اور اس کا علم بالقرآن اور دنیا سے زیادہ ہے. کیونکہ آیت کی مشہور تفسیر تو وہ ہے کہ آسمان و زمین جب پیدا ہوئے تو آپس میں اس طرح قالب کی طرح پسے ہوئے تھے, یہ دیکھ دونوں ہاتھ جیسے میں نے ایک دوسرے میں ڈال دی, یہ کان تارت کا ایسے رتک کے معنی بند, ففتح نہ ہوا اے فتح نہ ہوا. لیکن ابن عباس نے اور تفسیر کی, اس نے کہا امطرت السماء و انبتت الارض, آسمان سے بارش ہوئی اور زمین سے فصل ہوگی. کیونکہ آگے آیت میں ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي, اب دونوں مناسبتیں پیدا ہو گئی, تفسیر صادق ہو گئی. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ عبداللہ ابن عباس کا علم قرآن شریف میں ہم سب سے زیادہ ہے. کیونکہ پیغمبر نے دعا دی ہے. اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی لینا چاہیے. کوئی ضرورت نہیں بد دعائیں کرنے کی اور نہ بد دعائیں لینے کی. خوش خوش رہو اور سب کو دعائیں دو اور استادوں کی، بزرگوں کی، ساتھیوں کی دعائیں لیا کرو. لا الہ الا اللہ. تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. کبھی بھی اس پر رضامند نہ ہو کہ لوگ آپ کو بد دعا دیں. ہاں نہیں بھائی، کیوں مجھے بد دعا دیتے؟ ایسا نہیں کرے. خوش رکھو، خوشگوار پہ خوشگواری بڑھاؤ، دعائیں لو. وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایسا ٹھنڈا پانی پلا دوں گا کہ دل سے دعا نکل جائے گی. اللہ کی عجیب عادت ہے کہ جب آدمی ٹھنڈا پانی گرمی کے موسم میں پی لیتا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے، کہتے ہیں بڑی مہربانی، جزاک اللہ خیر، سقاک اللہ سقیا، اللہ آپ کو ہمارے پیغمبر کے حوض کو سر کا پانی پینا نصیب کرے. یہ دعا ہے سقیا، اے سقاک اللہ من حوض کو سر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حیث لا تدمع بعدا، ایسا پانی نصیب کرے کہ پھر کبھی پیاس نہ لگے. اللہ جو دعائیں کرے گا وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا، اور جو بد دعائیں دے گا وہ مردود الدعوات. اللہ اس سے خفا ہو جائے، کیوں میرے بندوں کو بد دعائیں دیا؟ تمہیں منہ اس لیے دیے، زبان اس لیے دی، غلط استعمال کر رہا. کہتے جتنے انبیاء علیہ السلام نے بد دعائیں دیے قوموں کو، بہت خفگان میں دیے، بہت تکلیف سے دیے، دینا نہیں چاہتے تھے. وَإِنِّي اِخْتَبَأْتُهَا شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تو چھپا کے رکھا ہے، قیامت کے دن شفاعت کے لیے استعمال کروں. وہ جو خاص دعا تھی، ہر پیغمبر قوموں سے تنگ آ کے بد دعا دے دیتے تھے، لیکن میں نے تو تنگ آ کر کے بھی برداشت کر لیا، اور میں تو ایسا تنگ دل ہوا ہی نہیں ہوں، تو میں نے رکھا ہوا ہے قیامت کے دن امت کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، شفاعت کروں گا. بخاری شریف میں ہے کہ یہ دعا ملے گی لِكُلِّ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، ہر اس امتی کو ملے گی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا. اللہ اکبر. شاہ عبد القادر محدث دہلوی، یہ دیوبند اور بریلوی سے پہلے کے بزرگ ہیں، شاہ عبد العزیز کے چھوٹے بھائی ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب کے چھوٹے صاحبزادے ہیں. لا الہ الا اللہ. شاہ عبد العزیز صاحب شروع عمر سے بیمار تھے تو بڑے اسباق دو چار پڑھاتے تھے، باقی سارے طلباء کو شاہ عبد القادر پڑھاتے تھے. دہلی میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس میں داخل ہو گئے، 44 سال پڑھانے کے بعد جنازہ باہر آ گیا، درمیان میں باہر شاہ عبد القادر نہیں دیکھے گئے. جب وہ رمضان کے تراویح میں ایک ایک پارا پڑھتے تھے تو لوگ سمجھ لیتے تھے کہ 30 روزے ہوں گے، اور 30 ہی ہو جاتے تھے، اور جب وہ درمیان میں 4-4 رکوع بڑھاتے تھے تو لوگ سمجھ لیتے تھے کہ مہینہ 29 کا ہونے والا ہے، مہینہ 29 کا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی کرامات نصیب فرمائی. اللہ اکبر. شاہ عبد القادر تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو کسی نبی یا ولی کے لیے غیب دانی کا کہے، یا یہ کہے کہ وہ میرے ساتھ کچھ کر سکتا ہے، یا مجھے ضرر پہنچا سکتا ہے یا مجھے نفع بغیر اسباب کے پہنچا سکتا ہے، یہ شرک کر رہا ہے اور ایسا کرنے والا مشرک ہے. اہل یعنی بدعت اپنی شکل شاہ عبد القادر کی تفسیر کے آئینے میں دیکھ لے رہا. یہ تو دیوبند سے پہلے کے بزرگ ہیں، دہلی کے اکابر محدثین و مفسرین میں سے. اللہ اکبر. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے علم پر صحابہ متفق تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں قرآن کمیٹی کا بڑا بنایا تھا، انتظار کرتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس آ جائے تو پھر بات شروع ہوتی. بخاری شریف میں ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے شکوا کیا، لنا ابنا مثلہ، ہمارے بیٹے اس کی اس جیسے، اس چھوٹے کو اتنی اہمیت دے رہے ہو. حضرت عمر نے کہا پتہ چل جائے گا. ایک دن جب اہم مہم حضرات موجود تھے، سب دین کے ماہر اجلے اصحاب، تو سورت نصر کے متعلق عمر فاروق نے کہا کہ اس میں کیا خاص چیز بیان ہوئی. کسی نے کہا اللہ کی نصرت کا اعلان ہے، اور کسی نے کہا فتح مکہ کا اعلان ہے. حضرت عمر نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا اب ماذا تقول انت، آپ کیا تفسیر کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ففیہ خبر بنعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں پیغمبر کی وفات کا اعلان ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر، پس تسبیح کرے اللہ کی حمد بھی اور استغفار بھی، انہ کان توابا. حضرت عمر نے کہا میں بھی یہی سمجھتا ہوں جو تم سمجھتے ہو. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں بھی سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا بڑا علم عطا فرمایا. اس سے پتہ چلا کہ لوگ علم میں ایک جیسے نہیں ہوتے، بعضوں کو بعض علوم میں تفوق حاصل ہوتا ہے. حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے، اس کا نام ہے نوادرات علامہ کشمیری، کتاب کا نام ہے. اس میں لکھا ہے کہ حضرت فرماتے تھے ہندوستان میں چار علماء قرآن جانتے ہیں، ان میں ایک مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی. یہ جو تفسیر عثمانی کہلاتی ہے نا، تو یہ ترجمہ تو اول سے اخیر تک شیخ الہند کا ہے، جو مولانا اشرف علی، مولانا انور شاہ، مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ، مولانا شبیر احمد عثمانی سب کے استاد ہیں. شیخ الہند مولانا محمود الحسن. اور تفسیر فاتحہ، بقرہ اور سورۃ النساء، ان تین سورتوں کی تفسیر بھی شیخ الہند کی مکمل. آل عمران کہیں ضائع ہوئی ہے، سورہ آل عمران کی تفسیر مولانا شبیر احمد کی ہے، اور سورۃ مائدہ سے لے کر آخر قرآن تک. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. اردو زبان ہے سلیس، نہایت برجستہ زبان ہے، سلاست و جزالت سے مالا مال. لیکن آپ دیکھ لیں غور سے، فاتحہ کے فوائد دیکھیں، پھر بقرہ کے دیکھیں، پھر نساء کے دیکھیں، پھر علامہ عثمانی کے سورۃ آل عمران، مائدہ و آخر تک. ایک تو استاد شاگرد کا فرق واضح ہے، اور دوسرا مولانا شبیر احمد کے فاضلانہ قلم کے بھی آپ داد دیں گے. کہ حضرت مولانا انور شاہ نے صحیح کہا ہے. وہ تین اور کون ہیں؟ خیال یہ ہے کہ ایک حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب ہیں جنہوں نے بیان القرآن جیسی تفسیر لکھ کر امت پر احسان کیا ہے، اور تیسرے ان کے بلکہ چوتھے ان کے استاد شیخ الہند مولانا محمود اللہ صاحب ہیں، اور ایک حضرت مولانا انور شاہ صاحب. چاروں ہیں، مولانا شبیر احمد، مولانا انور شاہ، مولانا اشرف علی، اور سب کے شیخ اعظم، شیخ الاقصى، شیخ الہند، شیخ المشائخ حضرت مولانا محمود الحسن سید رحمۃ اللہ علیہ. علم قرآن میں سب لوگ برابر نہیں ہیں، فرق ہے. کچھ طبی چیزیں بھی ہیں اور کچھ محنت مشقت بھی درکار ہے. اس زمانے کے علماء کو مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی، وقت بہت صرف ہو رہا ہے ان کا، انہیں وہ لکھی ہوئی چیزیں پڑھنے کا موقع نہیں، تو آیات پر کیا غور فرمائے، بہت مشکل کام ہے. ان کی یہ مہربانی بھی بڑی ہے کہ آپ کو یہاں آنے دے رہا ہے اور آپ کو روکتے نہیں، یہ بھی ان کا کرم والا ہے، کرم ہے. بعد کے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں پنجاب واہ وغیرہ کے علاقے میں، وہ مولانا حسین علی نام کے تھے، جنہوں نے حدیث کو شیخ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی سے پڑھی اور مولانا محمد مظہر نانوتری سے پڑھی، اور قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر بھی انہوں نے مولانا رشید احمد گنگوئی سے پڑھی، اور کچھ مقامات ان کو مولانا محمد مظہر نانوتری نے پڑھائی. لیکن قرآن مجید میں بہت زیادہ مشغول تھے، اور یہ شعبان رمضان میں ان کا درس مشہور تھا. دیوبند سے اور سہارنپور سے، امینیہ دہلی سے، مدرسہ عبد الرب سے، ہندوستان کے معروف درسگاہوں سے طلباء دور حدیث کر کے پھر آتے تھے اور مولانا حسین علی صاحب سے قرآن کا ترجمہ پڑھتے تھے. بعد میں حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری لاہور میں پڑھانے لگے، وہ مولانا عبید اللہ سندھی کے شاگرد تھے، اور مولانا عبید اللہ سندھی شیخ الہند کے براہ راست بڑے تلامیذ میں سے، بڑے ذہین ذکی، اگرچہ روح سے زار جانے آنے کے بعد کچھ پریشان ہو گئے، اور الہام الرحمن میں بات ایسی باتیں ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. مولانا حسین علی کے بڑے تلامیذ میں مولانا غلام اللہ خان ہے، جواہر القرآن کے مصنف، راولپنڈی کے شیخ، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری ہے، قاضی شمس الدین صاحب تھے، مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی تھے، قاضی نور الدین ایک مشہور عالم تھے، وہ بھی خاص پڑے ہوئے تھے لیکن انتقال بہت جلدی ہو گیا. اللہ، ان میں دو بزرگوں نے، مولانا غلام اللہ خان نے عمر بھر رمضان شعبان میں ترجمہ پڑھایا، اور انہوں نے مہربانی کر کے قرآن کی تفسیر بھی لکھی جواہر القرآن کے نام سے. چند مقامات کے علاوہ جن پر بعض بزرگوں نے قلم اٹھایا ہے، اور شیخ نے اصلاح کا وعدہ بھی فرمایا، کتاب نہایت جامع، رد شرک اور بدعت کے اندر شاید روئے زمین پر ان کی ثانی کتاب. اور دوسرے ان کے بڑے خاص شاگرد ہمارے بزرگ صوبہ سرحد کے فخر رازی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری تھے. فہم قرآن اندرون قرآن میں وہ سب پہ حاوی اور زیادہ ہے. قرآن کے دو علم ہیں, ایک باہر علم ہے اس کو روایت کہتے ہیں اور ایک خود قرآن کے اندر علم ہے اس کو درایت کہتے ہیں. درایت میں فخر رازی کے بعد میں نے ان کو دیکھا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے داخل قرآن میں کمال فہم دیا. شاید غور و خوص کا موقع بہت زیادہ ملا ہے. انہوں نے بھی 56 سال قرآن کا ترجمہ و تفسیر پڑھائی ہے. بعض مسائل میں اختلاف رائے رکھتے تھے, علماء دیوبند بھی ان سے خفا ہونے لگے تھے, تو ان کا فیض ایک طبقے تک محدود رہا. لیکن ان کی تصانیف سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی قابلیت کے اعلیٰ معیار پر. قرآن شریف میں نظر بہت بالغ ہے اور قرآن کے تفسیر کے بارے میں ہمارے محسن ہیں, ہمیں ان سے بہت روشنی ملی. باقی اختلافی مسائل میں محقق الاثر, ترجمان مسلک دیوبند, فخر و مفخر احناف, شیخ الحدیث و تفسیر مولانا سرفراز خان صاحب صفدر, انہوں نے اہل حق کا مسلک چار بانگ عالم کے لیے کل کر لکھا ہے. اس میں اپنے پرائے سب کا مکمل جائزہ لیا ہے. وہ بھی حضرت مولانا حسین علی کے آخری شاگرد. مجھے پتہ نہ چل سکا کہ ان سے ترجمہ پڑا ہے یا نہیں, کیونکہ وہ ترجمہ اپنے علیحدہ انداز سے کرتے تھے, وہ ان بزرگوں کا طرف نہیں ہے. لیکن یہ فرمایا کہ میں نے حضرت سے پورا پڑھا ہے. اور ان کے خلیفہ تھے, بیعت بھی ان سے کرتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ درخواست کی کہ میں بھی شعبان اور رمضان میں طلباء کو ترجمہ پڑھاتا ہوں, اور مولانا حسین علی کا طریقہ بہت اچھا ہے, مجھے بہت پسند ہے, آپ مجھے اجازت دے دیں. تو انہوں نے تمام علوم میں, فنون میں, تفسیر میں, حدیث میں اور چاروں سلاسل میں اس عجز کو صرف اجازت نہیں بلکہ خلافت عطا فرمایا. میں نے کہا میں تو اس میدان کا آدمی نہیں ہوں, کہا تیرے جیسے کوئی اور مجھے چاہیے نہیں, بس یہ ایک کافی, یہ قرآن کا موجود ہے. میں نے درخواست کی ترجمہ تفسیر کے لیے کہ آپ مجھے کہیں کہ آپ کو اجازت ہے اور آپ میرے شیخ کے طرز پر طلبہ کو ترجمہ تفسیر پڑھائے. تو حضرت نے اس کے ساتھ حدیث کی اجازت, فقہ کی اجازت, اصول کی اجازت, چاروں سلاسل میں خلافت اور مجاز بنایا اور بہت زیادہ دعائیں دی اور لکھ کے بھیجا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور و معطر فرمائے اور اس مثالی جود و کرم کا اللہ ان کے ساتھ احسان فرمائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جب آپ کو انہوں نے خلافت دی ہے اور مجاز بنایا تو آپ بھی سلسلہ کریں, حلقہ لگائیں. پنڈی کے ایک پیر نے مجھے کہا کہ آپ بھی کریں, میں کیا کروں, کہا پیروں والے حلقے. میں نے کہا شیخ کبھی تو پیروں والا حلقہ نہیں تھا. بخاری پڑھاتے تھے میں بھی پڑھاتا ہوں, ترمذی پڑھاتے ہیں میں بھی پڑھاتا ہوں, حضرت ترجمہ کراتے تھے میں بھی کراتا ہوں. جو شیخ کا کام تھا وہ جاری ہے, نئی پیری مریدی کی مجھے ضرورت نہیں. بس یہی مریدین کافی ہے جو قرآن کے لیے آئے اور سنت اور حدیث کے لیے آئے. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. لا الہ الا اللہ, یہ تعارف تفصیل سے آئے گا. آج میں نے ذکر صالحین میں اپنے اکابر اور بزرگوں کو ذکر کرنا چاہا تاکہ میرا درس تر بتر ہو جائے. اللہ اللہم لک الکبریاء فی السماوات والارض, اللہم لک الحمد والشکر. قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے, اور اللہ کا کلام ہے. بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اللہ نے اپنے اس کلام کو اور اس کے ارادے کو لوح محفوظ کے تختیوں پر صادر کیا, پوری بھر گئی, پورا اصل اصل و لصل. کہتے ہیں یہ ارادہ الہی جو لوح محفوظ کے لیے منتقل ہوا ہے, یہ لیلۃ البرات شعبان کی 15 اور لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, رمضان المبارک کی بات ہے اور اس میں آسمانی دنیا کو نازل ہوا. اور پھر آسمانی دنیا سے سماوات محمدی, آپ کے صدر اعظم, آپ کے سینے باصفا, مجلا مزکا, معطر منور پر جو نزول ہوا ہے وہ 23 کا ہوا. اول نزول ارادۃ اللہ انتقلت علی الواح اللوح فصارت محفوظۃ ومصونۃ, کیونکہ بہت باریک فرق ہے, کم علماء جانتے ہیں, نہ جاننے کی وجہ سے لیلۃ البرات کا انکار شروع کر دیا, 15 شعبان کو بیچ سے نکال رہا ہے. توبہ خدایا توبہ. اور پھر تعارف سمجھتے ہیں ہر بات میں, تعارف کی ایک وجہ جہل بھی ہے, نہ جانے تو تعارف, تعارف کہاں ہے؟ ایک رات وہ ہے جو سورہ دخان میں ہے, یہ ارادت اللہ انتقلت حسب کلامہ علی الواح فصارت محفوظۃ ثم منہا الی السماء الدنیا. صفت موصوف اردو میں آسمانی دنیا مضاف مضاف لے, عربی گرامر میں صفت موصوف, چونکہ بہت قریب ہے اس لیے آسمانی دنیا, اور اسی آسمان سے آگے آسمان اور بھی ہے, اس کے بعد اور بہت ہے, 6 اور ہے. اور پھر آسمانی دنیا سے حسب ما احتاجت الیہ ضرورت الانسان, جیسے جیسے ضرورت فی الارض فی الانسانیت, حسب آداب النبوہ وحسب تصدیق النبوہ و تائیدی, 23 کے عرصے میں نازل ہوئی ہے. تو ایک نزول حق سبحانہ و تعالی کے ارادے کا متشکل ہونا ہے, متظاہر ہونا ہے, وہ برات میں ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اور پھر وہاں سے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کو سورہ قدر میں ہے, وہ لیلۃ القدر ہے. اور وہاں سے اس موجودہ عالم ناسوت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں, وہ 23 میں. اللہ اکبر و کبیر. کہتے ہیں کہ جب تنزیل کا صیغہ آئے نا تو مراد یہ تدریج ہے جو 23 میں ہے, اور جب قرآن کے لیے انزل کا صیغہ آئے تو مراد یا تو ارادتہ انتقلت علی الالواح او منہ الی السماء الدنیا فی لیلۃ القدر. عالم دین تو اسی کو کہتے ہیں کہ وہ فروغ جانے, مصطلحات سمجھے, ورنہ اس میں اور عوام میں کیا فرق ہے؟ عالم فاضل طالب وہ تو مشقت سے علم پڑھتا ہے, تو گراں علوم میں گھستا ہے. قرآن کریم جب شروع ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ دیکھو پہلی جماعت ہے متقین طلباء علماء، یہ فوراً سمجھتے ہیں. چلتے 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 دوسرا پارا آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، جرمنی والے فرانس والے اتھے جا وہ بعد میں سمجھے. یہ قرآن کی شان تو دیکھیں، جو صحیح اور اصل وارث ہے ان کو پہلی صف میں داخل کیا ہے. یہ تو تیار ہے، وہ تقین مانے بالکل تیار، ڈرے ڈرائے تیار. یہ تو پڑھ کے آئے ہیں، صرف چند اشارے ہیں ان کے لیے بیٹھے ہوئے. تو پتہ چلا کہ قرآن کریم خاص اور عام دونوں فوائد پر مشتمل ہے. جو خصوصی طبقہ اور جماعتیں وہ فوراً سمجھ لیتے ہیں، اور جو عمومی طبقہ ہے جنہوں نے اسکول کالج یونیورسٹیز شعبہ زندگی کے مختلف ضرورتوں اور طبقات کو ایک طرف کر کے وقت محترم نکالا ہے، ھدی للناس، ان کو بھی فائدہ پہنچے گا. یا ھدا فائدے کے معنی میں لے لو، ایمان و عمل کا فائدہ، اپنوں کو صفحہ اول کو پہلے اور ان کو بعد میں، لیکن اس میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. یہاں کوئی محروم نہیں ہوتا ہے، ہر ایک بامراد ہو گئے انشاءاللہ ہوتا ہے. ھدی للمتقین و ھدی للناس. اللہم فقہ فی الدین وعلمہ الکتاب وعلمہ التاویل. فقہ پہلے ہے، کتاب بعد میں ہے، اور پھر تفسیر ہے. معلوم ہوا کہ فقہ کے ماہر عالم وہ قرآن کو زیادہ جانتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، 17 صحابہ کو دیکھ چکے ہیں، ایک یا دو یا تین سے روایت کر چکے ہیں. مسند امام اعظم میں ہے، فرمایا ولدت سنة 80، سنة 80 ہجری میں پیدا ہوا، وحججت مع ابی سنة 96، اور اپنے والد صاحب کے ساتھ 96 میں 15-16 سال کی عمر میں حج کرنے گیا. فلما دخلت المسجد الحرام رأيت حلقة عظيمة، جب مسجد حرام داخل ہوا تو ایک امبوہ لگا ہوا ہے، رش لگا ہوا ہے. فقلت حلقة من، یہ کس کا حلقہ ہے؟ فقالوا لي حلقة عبداللہ ابن جزع الزبیدی الحارسی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدنوت منہ وسمعت یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تفقہ فی دین اللہ. میں قریب ہوا تو انہوں نے فقہ کی حدیث سنائی. بس ابو حنیفہ نے فقہ ہی کو اور میں بچونا حیات اور ممات بنایا. تفسیر کبیر 606 میں راوی مرا ہے، بالکل ابتدائی پارے میں کہتا ہے کہ یہ بات ایسی بیہودہ ہے جیسے کوئی ابو حنیفہ کو فقہ سکھائے. ابو حنیفہ کو کوئی فقہ سکھا سکتا ہے؟ وہ تو امام ہی فقہ کا ہے. اکابر امت میں جو بہت زیادہ متاثر امام اعظم سے ہے وہ امام تفسیر کبیر فخر الدین رازی ہے، بے انتہا متاثر. سورۃ بقرہ کے اندر میں انشاءاللہ آیت کے ذیل میں وہ جگہ عرض کروں گا، تفسیر لے کے آؤں گا، اور حضرت کے قصے جنہیں بہت بے حساب قصے لکھے ہیں. بہت سارے واقعات جو آپ نے سنے ہیں اور آپ کو کتاب میں نہیں ملے وہ تفسیر کبیر میں ہے، امام رازی نے نقل کی. اور حضرت کا وصال 150 ہجری میں ہوا ہے. کہتے ہیں کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا جنازہ جب اٹھایا گیا وہی حاملہ علی آناک الرجال, اور جنازہ لوگوں کے کندھے پہ رکھا ہوا جا رہا تھا, وہ لذت شافی اس لمحے میں امام شافی پیدا ہوا. پتہ نہیں کتنی کس نے اتنی تحقیق کی ہے, لکھا گیا ہے اس طرح. میں 150 میں پیدا ہے امام شافی, اور امام احمد 164 میں, وہ اپنے استاد امام شافی سے 14 سال چھوٹے ہیں, اور 240 تک رہے, اور یہ 202 یا 204 میں فوت ہوئے. شافی خلیل العمر ہے. امام صاحب 75 سال تقریباً رہے, 70-75. امام اعظم نے 55 حج کیے, اور اس زمانے میں حج پر 9-10 مہینے لگتے تھے, وہ زیادہ وقت حرمین میں گزرا. اور یہ فقہ اور نماز مسائل جو فقہانتی کے ہیں, آپ نے صحابہ اور تابعین کو دیکھ کے لکھا ہے, تمام مسائل لکھے. امام صاحب کے درس کا یہ عالم تھا کہ امام محمد ابن الحسن شیبانی, ان کے والد جو تھے حسن شیبانی, یہ واسط کے کمانڈر ان چیف تھے, جیسے ہمارے آج کل آرمی چیف ہے رائل شریف صاحب, یہ کمانڈر ان چیف ہے. امام محمد کے والد واسط کے کمانڈر ان چیف تھے, لیکن عجیب افسران کو علماء سے محبت ہوتی ہے. اس نے کہا میں بیٹے کو کمانڈر ان چیف نہیں بناؤں گا, دین کا امام بناؤں گا. تو امام محمد کو امام ابو حنیفہ کے درس میں لے آئے. امام صاحب نے پوچھا حفظ تل قرآن, قرآن شریف یاد ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ لا نہیں. تو حضرت نے کہا اول ما نستدل به کتاب اللہ ثم بسنت رسول اللہ ثم بقضايا الصحابه ومشاجراتهم وفتاوى ثم الذين من بعدهم فهم رجال ونحن رجال ناخذ ما نشاء ونرد ما نشاء. سب سے پہلے استدلال ہمارا قرآن سے, پھر سنت رسول سے, پھر صحابہ کے مشاجرے, فیصلے, فتوے, احوال, ان کی ترجیح الراجح, اور اس کے بعد جو تابعین ہیں تو میں بھی تابعی ہوں, وہ بھی تابعی ہے, جو میں مجھے موافق معلوم ہو رہے لے رہا ہوں, باقی کو رد کر رہا ہوں. ثم الذین من بعدہم فہم رجال ونحن رجال ناخذ ما نشاء ونختار ما نشاء. اس کی تفصیل آپ کو دیکھنی ہے تو کمال پاشا نے جو رسم المفتی بھی کی ہے وہ حاصل کرے. ہمارے ملک میں جو رسم المفتی ہے یہ ابن عابدین کی ہے, اصل رسم المفتی ہے کمال پاشا ترکی کی. وہ براہ راست امام صاحب, امام ابو یوسف, امام محمد کے اقوال ہیں. امام محمد سمجھ گئے کہ داخلہ نہیں مل رہا ہے کیونکہ حافظ قرآن نہیں ہے نا. فغاب ستہ او سبع ایام ثم جاء وقال حفظت, 6 یا 7 دن بعد آئے اور فرمایا یاد کر لیے. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ علیہ. یاد کرنا پھر ابو حنیفہ کو درس میں کہنا کہ میں نے یاد کر لیا, آپ نے کہا بیٹھ جاؤ یہاں سر. کیا حفظ تھے, کیا اتقان تھا, کیا شان و شوکت تھی, کیا آداب درس ہے, پتہ چلتا ہے کہ داخلے کے وقت پوچھ گچھ ضروری ہے. صرف بھرنا کافی نہیں ہے بلکہ فروق ہونا چاہیے, رجال کار لینا چاہیے. اور اس سے پتہ چلا کہ امام اعظم قرآن کے کتنے احفظ ہیں, اتقان ہیں, شاگرد کو بھی غیر حافظ نہیں چھوڑتے. اور امام محمد نے مسئلہ پوچھا، ما تقول فی سبی صلی العشاء ثم احتلم تلک اللیلہ اصحت صلاته ام یعیدها؟ کیا خیال ہے اس لڑکے کے بارے میں جس نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد بلوغ کو پہنچا، پہلی مرتبہ اختلاف ہوا، یہ عشاء ہو گئی یا دوبارہ پڑھے؟ آپ نے فرمایا یعیدها، دوبارہ پڑھے، اس سے پہلے جو پڑھا وہ حکم نفل میں، وقت باقی ہے. وَإِنَّ الْوُجُوبَ يَتَعَلَّقُ بِآخِرِ الْوَقْتِ فَجَلَسَ حُنَيَّةً، تھوڑی دیر بیٹھا تھا، ثم قام وراح الى زاوية المسجد وصلى ففهم ابو حنیفہ بانه مبتلى لنفسه. تھوڑی دیر بیٹھا رہا، جب لوگوں کا خیال ہٹ گیا ایک طرف ہو کر کے جا کے نماز پڑھی، تو امام اعظم سمجھ گئے کہ انہوں نے اپنے بارے میں پوچھا. علماء کہتے ہیں امام محمد رات کو بالغ ہوا اور صبح ابو حنیفہ کے درس میں داخل ہوا. وَهَذَا مِنْ عَجِيبِ الزَّمَانِ. آپ نے استاذ کے ساتھ وفا کا حق ادا کیا، آپ نے استاذ کے مذہب کو 600 کتابوں میں لکھا ہے، 6 بڑی کتابیں جو ظاہر مذہب کے رس کے علاوہ ہارونیات ہے، کیسانیات ہے، ادراب ہے، حوادث ہے، نوازل ہے، بہت ساری کتابیں، 600 کے قریب کتابیں محمد. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. او دور تھا قرآن کا، لوگ مشغول فی القرآن ہوتے تھے. کل ہمارے جامعہ کے مقتدر استاد نے آپ کو اس طرح کے واقعات پیش کیے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل کے ہاں مہمان ہو گئے. شافعی اصلاً غزہ کے ہیں اور متوطن مکہ میں تھے، اور احمد بغدادی ہے، بغداد کے تھے. امام اعظم کا مزار مبارک بھی بغداد میں ہے، جس جگہ آپ کی مسجد اور مزار ہے اس کو اعظمیہ کہتے ہیں امام اعظم کی مناسبت سے، اعظمیہ. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ جانا نصیب فرمایا، والحمدللہ علی حال. امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے شاگرد امام احمد ابن حنبل کے پاس آئے، مہمان ہو گئے ان کے یہاں بغداد میں. تو احمد نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ روئے زمین کے سب سے بڑے عالم میرے استاذ اور شیخ آج ہمارے یہاں مہمان، اور میرے گھر جو تیرے قدم چلے اور میرے ساتھ شمس و قمر چلے، وہ آئے ہمارے گھر خدا کی قدرت ہے، کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. ہم نشین میرے جب ایام بھلے آئیں گے، بن بلالے میرے گھر آ کے چلے آئے. تو اپنی اہلیہ کو کہا کہ بہت عمدہ عمدہ کھانے پکاؤ، بہت توجہ سے پکاؤ، میرے استاد بہت بزرگ ہستی ہے، آج ہمارے مہمان. اسلامی طریقہ ہے کہ مہمان پر میزبان خدمت کا حق ادا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے پوری کہ بہت عزت اور شرف کے ساتھ ان کی مہمانداری ہو جائے. ان کی اہلیہ ان کے جو دسترس میں تھا کھانے پکائے، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے رات کو تناول فرمایا. عام معمول سے کھانا زیادہ کھایا، عام طور پر اتنا کھانا نہیں کھایا جاتا جتنا اس رات کو امام شافعی نے نوش جان فرمایا، تناول فرمایا. عورت ہے ذرا نکتہ چین ہو جی. ایک مہمان ہے کھانا کھایا نارانا ہٹو نہیں ہو شاندار نہیں عدتی نے بچی اور نوکرانی کو کہا کہ سرائی میں پانی رکھو رات کا امام صاحب عبادت کریں گے بہت بڑے امام ہیں تو جب آدمی بڑا ہو تو عبادت بھی بڑی کرے ہو بڑوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے نوکرانی نے سرائی پانی کا بھر کے رکھا صبح فجر کے بعد جب نوکرانی گئی تو پوری سرائی اٹھا کے لے آئی اور پانی استعمال نہیں ہوا تو امام احمد کی اہلیہ بہت حیران رہ گئی امام احمد ابن حنبل سے کہا کہ آپ کے استاد محترم نے کھانا تو رات کو غیر معمولی کھایا شاید سو گئے اور وضو بھی نہیں فرمایا دوبارہ پانی پورا کا پورا آ گیا. امام احمد نے آ کے حضرت شیخ امام شافعی مجتہد الزمان امام برحق ان کو عرض کیا تاکہ پتہ چل جائے کوئی جواب آ جائے. انہوں نے کہا میں ایک زمانے سے آیت کے اندر متردد تھا ایک زمانے سے رات کو آپ کے گھر کا کھانا کھا کے روئے زمین پر اتنا حلال کھانا میں نے نہیں دیکھا اس سے جو حلال خون بنا ایک آیت کے اندر متفکر ہوا عشاء سے لے کے صبح تک سو مسائل نکل آئے ایک آیت سے. یہ آپ کے رزق حلال کی برکت تھی کہ عشاء کے وضو سے مجھے قیام اللیل تہجد فجر کی نماز تک پڑھنی پڑی اور مجھے مزید ضرورت نہ پڑی وضو کرنے کی. یعنی سوچ اور فکر ہی آیات ہے. یہ ملتان کے قریب میں ایک جگہ اوچ کسی زمانے میں وہاں بادشاہت تھی جیسے خیرپور کی ریاست تھی باولپور کی ریاست تھی تو اوچ بھی مستقل ایک ریاست تھی. اوچ کے جو بادشاہ تھے وہ ڈوگر تھے کشمیری جیسے مہاتما گوتم بدھ کا ایک مذہب ہے اس طرح ہندو یاتریوں کا ایک بڑا برانچ ہے اس کو ڈوگرے کہتے ہیں. ڈوگر اوچی اس کی دوستی تھی عرب بادشاہ سے. عرب بادشاہ کو کہا کوئی عالم دین دے دو جو مجھے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھائے مگر مجھے مسلمان کرنے کی کوشش نہ کرے مولوی کو سمجھاؤ میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے میں اپنا ڈھوگرے پن پہ رہوں گا جو میرا مذہب ہے لیکن سنا ہے کہ اس کتاب میں بڑے علوم ہیں مجھے شوق ہے. عرب بادشاہ نے علماء دین اکٹھے کیے ان سے کہا کہ وہ جو ہندوستان کا ایک حصہ ہے اوچ وہاں کے بادشاہ سے دوستی ہے وہ عالم مانگ رہا ہے کہ کوئی عالم دے دو جو مجھے قرآن شریف ترجمہ و تفسیر سے پڑھائے مگر مسلمان کرنے کی کوشش نہ کرے. ہے تم نے کوئی ایک نر مذکر نے آپ کھڑے کی میں جاؤں ٹھیک سبحان اللہ عربی عالم آیا اور اوچ میں اوچی ڈوگرے کو قرآن کا ترجمہ شروع کرایا. طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ سلامت بیٹھا رہتا تھا بڑے ادب سے کپڑے وپڑے پہن کے سر ڈھک کے اور عربی عالم قرآن مجید کا ایک رکو دو رکو چار رکو جتنے بھی بادشاہ کی خواہش ہوتی تھی اس کا ترجمہ پھر اس کے احکام مسائل بتاتے تھے وہ سنتا رہتا. چلو آج کا سبق ہو گیا چلو ہو گیا سورت یاسین شروع ہوئی وہی ہر چیز لدے دا قرآن و ہم سورت یاسین آیان لیکن شک نشتے دا قرآن زڑ دے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم یہ آیت آئی آپ فرمائیے ان مردہ اور بے جان ہڈیوں کو وہ اللہ زندہ کرے گا جو تمام مخلوق کا جاننے والا ہے تو اوچی نے کہا یہاں پر تو قدیر ہونا چاہیے علیم کیوں کہا سورہ یاسین تک ترجمہ و تفسیر پڑھ چکا ہے فواز علیہ یہاں تک 23 و 12 فہم بڑھ جاتا ہے عقل آ جاتی ہے تو بادشاہ کے عالم نے کہا تقریر کی اجازت ہے علیم اور قدیر کی تقریر کرنا چاہتا ہوں ڈوگری نے کہا اجازت ہے عالم دین نے تقریر کی کہ یہاں پر علیم مناسب ہے قدیر مناسب نہیں اور یہ جو لفظ آیا ہے یہ عین اعجاز ہے جب عالم دین نے تقریر کی ڈوگر نے سر سے تاج اٹھا کے نیچے پٹک دیا اور اس کو کہا ٹھہرو ذرا چلا گیا غسل خانے میں نہا کے اور کپڑے پہنے سر پہ سفید ساجی ٹوپی رکھی اور آ کے سامنے بیٹھ گیا کہا اشہدنی بالتوحید کلمہ پڑھا لو آج مسلمانوں نے گجی چاہتا ہے واقعی قرآن ہے اس تقریر کو دیکھنے کے لیے 6000 کتابیں دیکھنی پڑی یہ تقریر کہاں ہے کہاں چلی گئی اف افسوس اتنی بڑی تقریر ضائع کی تو نوٹ کرنی تب جا کے اللہ رب العالمین نے فضل فرمایا اور جب مجھے اطمینان ہو گیا یہی وہ تقریر ہے او احسن العلوم میں پورا جشن منایا گیا الحمدللہ کیا توجہ تھی قرآن کی طرف کیا عالم تھا کیا پڑھا رہا تھا کیا کیل ٹھوک کے گیا آئے وہ شاک گئے وعدہ فردا دے کر اب انہیں ڈونڈ چلا غیر زیبا لے کر کیا فہم تھا کیا شعور تھا کیا قرآن دانی تھی بادشاہ کو کہاں تقریر کرنے دے مجھے علیم اور قدیر کی تقریر کرنے دے اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے جن اور انس کی ہدایت کا سرچشمہ ہے قیامت تک کے لیے محفوظ فرمایا گیا ہے احادیث وہ اس کی تشریح ہے تو وہ محفوظ رہی صحابہ نے براہ راست سیکھا وہ محفوظ ہو گئے ان سے تابعین نے تابعین سے اتباع نے وہ سارے محفوظ ہو گئے قرآن کا جو وعدہ ہے حفاظت کا یہ تمام متعلقات میں ظاہر ہو گیا قرآن کے بارے میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون تو قرآن کیسے محفوظ ہوگا جس نبی پر نازل ہوا اس نبی کی پوری زندگی لامرو کا انہم لفی سکرتہم یا مہون آپ کی عمر کی قسم تو یہ عمر اب کب ختم ہوگی فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون قرآن کے نزول سے پہلے والی عمر کوئی محفوظ ہے حجت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا پہلے عمر عمر جب رسول بنے فرمایا اسوہ حسن اب تو پاک زندگی ہے زندگی جاوید یا ہر کے نیکو نام عزیز اور قز اقب ذکر خیر زندگ ندنام پاک مبارک زندگی اسوہ حسن
تو پیغمبر کی کل زندگی حیات مستعار وہ محفوظ فرمائی گئی. پیغمبر کے چار مقامات ہیں جن کو ہم مناسب اربع کہتے ہیں. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ دے بات سنو, اس آیت میں چار مقامات ہیں اور آیت بھی قرآن میں چار جگہ ہے, پانچویں جگہ نہیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. دو گئی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. صرف ایک جگہ من انفسہم بار کی, ہر جگہ من. اور چوتھی جگہ سورہ جمعہ میں. سورہ جمعہ میں چار مقامات, چار جگہ اور چار مناسب نبوت. پہلا منصب نبوت تلاوت الآیات. قرآن مجید پڑھا کیسے جائے؟ تو قرآت سبا شرح نکل آئی, تجوید نکل آئی, صرف اور نحو نکل آیا, منطق نکل آئی, آلت قانونیت تعصم مراعاتها الذہن عن الخطا فی الفکر. اسلامی منطق. ہمارے بزرگوں نے تو منطق کو بھی قرآن کا خادم بنایا ہے. الحمدللہ علی هذا. منطق و حکمت ز بحر اصطلاح گرد پانی اندر کی ردر شگر. منطق و حکمت بھی ضرورت کے لیے تو پڑھنی ہے. منطق و حکمت ز بحر اصطلاح گرد پانی اند کی دشبر. منطق کی معنات کتاب جس سے بہترین دنیا میں نہیں وہ بدیع المیزان ہے. یاد رکھ, بدیع المیزان. تہذیب اور شرع و قطبی و سلم و قاضی و حمداللہ و ملا حسن و علام یحیٰ سب اس میں آ گئے. صرف کی اعلیٰ ترین کتاب مغنی اللبیب, نحو کی بہترین کتاب جمع الجوامع, اور فقہ کی لاسانی کتاب بدائع الصنائع ابوبکر کاسانی. فتوے والوں کے لیے فتاوی شام سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں. اور حدیث, حدیث تو بخاری. سبحان اللہ, بخاری بخاری ہے, فخر امت ہے, اعجاز محمدی کی دلیل ہے. لیکن بخاری بخاری کے طرز پر پڑھو. بے علم و ادب جس نے لیا درس بخاری, آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی. ایک جگہ درس ہوا بخاری کا, ایک عالم نے کہا کہ دیکھو یہ درس میں اس نے کیا بات کہی کہ صوفیاء کی توحید خالص شرک تھی. مولوی منیب نے کہا اور کہا میں دعوے سے کہتا ہوں مولانا ظفر علی خان صاحب ہوتے تو آپ یہ بات نہیں کرتے. میرا جب نمبر آیا میں نے کہا اصل میں اس نے بخاری سیکھی نہیں ہے تو پڑھائے گا کیا. یہ شعر میں نے پڑھا کہ بے علم و ادب جس نے لیا درس بخاری, آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی. الحمدللہ بخاری کا جو مقام اللہ نے احناف کے ہاں بنایا ہے, یہ احناف کے اقرب الی القرآن والسنۃ کی ادل دلیل ابین و بینہ ہے. والحمدللہ علی ہذا. سبحان اللہ. میں جب بھی کئی بخاری پڑھانے جاتا ہوں تو یہ شعر پڑھتا ہوں کہ
کان البخاری حافظا و محدثا جمع الصحیح مکمل التحریر میلاده صدق و مدت عمره فیها حمید و القضا فی نور.
تب جا کے میرے دل کو سکون ہو جاتا ہے. پوری زندگی کا حضرت کا مکمل جائزہ ہے شعر.
تنازع قوم لدي في البخاري ومسلم وقالوا ايهما يتقدم فقلت ان البخاري قد فاق صحه كما فاق في حسن السماءه مسلم
والحمد لله على حاله. چار مقامات ہیں. پہلا مقام تلاوت الآیات اللہ, اس میں قراءت تجوید, اس میں صرف نحو. ابن المنیر اسکندرانی بخاری کا شارح, ابن المنیر بڑو منیر نہیں منیر اسکندرانی اسکندریہ کا ہے, وہ کہتے ہیں جو غلط عبارت حدیث کے پڑھے وہ بھی من کا ذبح علیہ متعمدن کا ملتا.
عجیب غریب بات ہے.
طالب علم غریب سے غلطی ہوتی ہے وہ اصلاح کے لیے پڑھتے, وہ تو استاد نہیں ہے. اللہ اکبر. تو صرف نحو, عروج, اشجار, قواعد, شعر اور نثر کا فرق ضروری ہے, کیونکہ قرآن کے بارے میں ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ, اس پیغمبر کو ہم نے شعر گوئی نہیں سکھائی, ان کی شان کے لائق نہیں. لا الہ الا اللہ, یہ تو جتنے علوم ہیں یہ حقیقت میں قرآن کے لیے ہے. عبداللہ ابن مسعود سے منسوب شعر ہے, نہ جانے انور شاہ نے کیوں نقش دوام میں اس کے خلاف لکھا. یہ تو نفحۃ العنبر میں حضرت بنوری نے لکھا ہے کہ انور شاہ سے خود پڑھ دے. میں نے تشریف آوری پر عرض کیا کہ نقش دوام کی اصلاح کرو, وعدہ بھی فرمایا کہ انتقال ہو گیا, اللہ جنت نصیب فرمائے. مولانا انور شاہ صاحب شاہ صاحب کے چھوٹے لڑکے تھے, دارالعلوم دیوبند میں کسی زمانے میں محدث رہے تھے, بہت صاحب علم نے خصلت انسان تھے. والد ماجد کے حالات پر کتاب لکھی نقش دوام. میں نے کہا نقش دوام نفحۃ العنبر کے آئینے میں دو. تو یہ شعر ابن مسعود کی طرف مشہور ہے کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ اصحاب الرجال. قرآن کریم میں علوم سب ہے, لوگ نہیں سمجھتے, سمجھنے کے لیے وقت چاہیے. اب ظاہر ہے صرف کا عالم آئے گا وہ صرف ہی قاعدے نکالے گا, نحوے کے ماہر ہوگا وہ اسی حساب سے اواخر الاعراب سے بات کرے گا, لغات کا امام ہوگا ابن منظور افریقی یا زبیدی بلگرامی صاحب تاج العروس یا مجد الدین فیروز آبادی صاحب القاموس یا مغربی یا شہاب الدین نویری. عظمت کو سلام, شہاب الدین نویری. تو وہ حل لغات کرے گا, امام محمد آئیں گے اور امام ابو یوسف تو تحلیل و تحریم کے استدلالات کریں گے. ہر شخص کو ایک میدان اللہ نے دیا ہے اور قرآن کریم میں وہ تمام علوم موجود. کہتے ہیں کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کا بھانجا تھا امام قصائی, لیکن مامو عمر میں چھوٹے ہیں اور بھانجے بڑے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. میرا ایک بھتیجا مجھ سے ایک سال بڑا تھا اور میری والدہ کی خالہ کی یعنی بھانجی میری خالہ کی بیٹی میری والدہ سے دو سال بڑی تھی. تو امام محمد ماموت ہے اور قصائی بانجا ہے، عمر میں بڑا ہے. تو امام محمد نے ان سے پوچھا تو فقہ نہیں پڑھتا ہے؟ کہا فقہ کی کیا ضرورت ہے، نحو میں آدمی ماہر ہو جائے فقہ خود بخود آ جاتی. وہاں محمد بڑا حیران ہوں، خود بخود آ جاتی ہے؟ کہا آ جاتی، نحو آنا چاہیے. کہا چاہیے بتاؤ. ایک آدمی نماز میں بھول گیا، سجدہ سہو لازم ہو گیا اور اس نے سجدہ سہو کر لیا، اس کے بعد پھر بھول گیا. اَيَسْجُدُ لِسَهْوِ ثَانِيَةً، دوبارہ سجدہ سہو کرے گا؟ اس نے کہا نہ، نہیں کرے گا. مسئلہ تو صحیح ہے، سجدہ سہو ایک نماز میں ایک دفعہ ہے. کہاں سے لیا ہے؟ نحو سے. قال مقدر لا یکبر لا مصغر لا یصغر ثانیہ، اس میں تصغیر ایک دفعہ بنتا ہے. رجل سے رجیل بنے گا، رجیل سے ارجیل نہیں بنے گا. امام محمد بہت خوش ہوئے، کہا بارک اللہ نحو کا، اللہ آپ کے نحوے میں برکتیں دیں. آپ تو واقعی نحو سے فقہ نکالنا ہے، ایسے قابل لوگ. اللہ اکبر و کبیرہ. تو ایک منصب پیغمبر کہیں تلاوت الایات، یہ عبارات کے جتنے درجے ہیں یہ تلاوت الایات کا مرحلہ. صرف نحو ہے، عروض ہے، تجوید ہے، قراءت ہے. تجوید اور قراءت، اور تو سب سرانکوں پر ہے. لیکن اہل حق زواد کہنے لگے، اور زواد کلمہ اجنبیہ ہے، غیر عربی ہے، عرب جانتے ہی نہیں. حرمین شریفین پہ 1400 سال سے جو مسلح ہے وہاں زواد کا استعمال ہے، زواد نہیں ہے کوئی. احتیاط فرمائیے. شیخ مرشد نے تنقید متین میں لکھا ہے اکثر اہل حق زواد کہتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا کر دیا آپ، کیوں اہل حق زواد کہیں؟ میں نے کہا ضرورت غضب کر لیا، فوراً ٹھیک کر دیا. فقہا تو کہتے ہیں دعات کی جو رضوات پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی. اس میں ذرا اصلاح کی ضرورت ہے. ایک ادارے نے ایک رسیلہ لکھا ہے چھوٹا سا، پانی پتیوں کے حساب سے زواد کو ترجیح دی. میں نے کہا پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، تو جو مصر کے قاری لایا تھا اور کراچی میں ادھر ادھر وہ مشاعرے وہ مناظرے مظاہرے ہو رہے تھے، وہ زواد پڑھتے تھے یا دعات پڑھتے تھے؟ وہ سارے دعادی. میرا مشورہ یہ ہے نصیحتن للہ ولرسولی وفی صالح امرکم، کہ زواد سے پیچھے ہٹو، تلفظ دعات کا اختیار کرو، خاص کر قرآن میں اور نماز میں، کیونکہ بہت سخت احکام اس پر آئے. اپنی جگہ میں کوشش کروں کہ غیر المغضوب علیہ ولا الضالین کی تفسیر میں مزید حوالے دے دوں. حرمین شریفین سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں، سوائے اس کے کہ وہ فقہ حنبلی کے ماننے والے، ہم فقہ حنفی کے ہیں. باقی لفظ بلفظ، حرف بحرف، مئہ فی مئہ وہی مسلک احناف کا ہے جو ان کا ہے. جو لوگ ریالات کے نام پر دھوکے دیتے ہیں وہ اپنی شکل آئینے میں دیکھیں. یہ جمعے کی ایک اذان دیتے ہیں، وہاں دو اذانیں ہیں آپ کی طرح. یہ جنازہ بالجہر پڑھتے ہیں، وہ بھی سر پڑھتے ہیں. یہ 8 رکعت اور 12 رکعت کے پراپیگنڈے کرتے ہیں، وہ 20 رکعت تراویح پڑھنے والے. والحمدللہ علیہ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اور تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یتلو علیہم آیاتک، ایسے پیغمبر بھیجے جو ان کو آیتیں پڑھ کر سنائے. سبحان اللہ، آپ 5 نمازیں پڑھاتے تھے نا، حضرت خود نماز پڑھاتے تھے، بیماری کے عالم میں بھی آپ نماز پڑھاتے تھے. آپ نے ابو بکر کو کہا اللہ رسول کا، وہ ایسا ایسا نماز کے بعد کہا میں نے تو آپ کو کہا پڑھاؤ. انہوں نے کیا جواب دیا؟ ما کان لابن ابی قحافہ ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو قحافہ کے بیٹے کو کوئی حق نہیں کہ نبی کے سامنے امامت کرے. اللہ بھی کہتے ہیں اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه, جب آپ موجود ہو خود نماز پڑھایا کریں. آپ کی نماز اللہ کو اتنی پسند ہے, اگر آپ موجود ہیں تو آپ پڑھایا کریں. ابو بکر کے پیچھے آپ نے پڑھی یا نہیں یہ بحث ہے, آخری نماز کہتے پڑھ لی. اور عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے آپ نے بنو عبد الاشعل میں پڑھی ہے, ان کو پتہ نہیں تھا, وہ پہلے سے کھڑے تھے پڑھا رہے تھے, آپ تشریف لے آئے. جب سلام پھیر دیا گیا آپ کی رکعت بھی ایک چھوٹ گئی تھی. صحابہ کہتے ہیں اتنے غمگین ہوئے ہم جیسے قیامت ٹوٹی. شان ورشا صاحب کہتے ہیں کہ مسند ابی اعلیٰ میں ہے کہ نبی جب امتی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے پھر نبی کی عمر ختم ہو جاتی ہے. ابو بکر اس لیے پیچھے جاتے تھے کہ حضرت دیر تک رہے, لیکن اللہ کا کرنا تھا ایک نہ ایک دن آپ نے جانا تھا. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ, کچھ وعدے آپ کی زندگی میں پورے ہوں گے کچھ آپ کے بعد. اشارہ فرمایا کہ آپ نہیں ہوں گے تب بھی دین ہوگا, دین اللہ کا ہے, اللہ خود محافظ, اور دین کا جو متن ہے وہ قرآن, وہ اٹل ہے, اس کا بدل نہیں ہے, قائم مقام کوئی چیز نہیں ہے. اور اس متن کی شرح وہ احادیث ہے, سیرت النبی ہے, اور اس متن اور شرح کا حاصل وہ فقہ ہے. الفقہ فقہ ابی حنیفہ عن نعمانی, خاص کر فقہ حنفی. الحمدللہ یتلو علیہم آیاتک, آپ ان کو آیتیں پڑھ پڑھ کے سمجھائے. ویعلمہم الکتاب, قرآن کریم کی تعلیم دے. والحکمہ, حکمت کا اطلاق جب قرآن کے ساتھ ہو تو کہتے ہیں سنت مراد ہے. امام حسن بصری اور امام شافعی دونوں سے منقول ہے, اور کہتے ہیں یہ تفسیر صحابہ کی. اور بعض علماء دین فرماتے ہیں کہ جب حکمت کا لفظ علیحدہ ہو تو پھر فقہ مراد ہے. جیسے یوتی الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا. اصول البزدوی میں ابن عباس سے منقول ہے ومن یوت الحکمہ اے الفقہ. اور جب قرآن و کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آئے تو اس سے مراد السنہ المنقولہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنقل صحیح. جب قرآن کی آیات بھی پڑھی جائے, تجوید قرآن صرف نحو عبارات درست ہو, قرآن کی تعلیم ہو, سنت اور فقہ کی تعلیم ہو, یوزر کی ہے, اور پھر ان کا تزکیہ بھی اجناس سے اخباس سے عقائد سے شرک دور ہو جائے, اعمال سے بدعت اور فسق نکل جائے, تو زندگی منور و معطر ہو جائے. یہ چار مناسب تلاوت الآیات, ایک تعلیم الکتاب, دو تعلیم الحکمہ, تین اور تزکیہ, چار. اور اس کا ذکر قرآن میں چار جگہ ہیں, اور یہ چاروں مناسب ہیں نبوت کے. ان کی قدر تشریح کریں گے انشاءاللہ, اور قرآن علوم کی کچھ تعارف اور تقسیم, اور بس پھر اپنے درس کا طریق اور آداب, اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ, اعوذ باللہ بسم اللہ و فاتحہ, اس میں کوشش کریں گے. ایک بات یاد رہے کہ درس سے تفسیر کی چھٹی نہیں ہوتی. مکتب عشق انداز میرا لدے کیے, اس کو چھٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا. جمعے کو بھی درس ہوگا, کل بھی آٹھ تا دس دس بجے ہوگا انشاءاللہ. ہمارے کچھ مہمان کل آئے تھے اور انہیں موقع نہیں دیا گیا, میری خواہش تھی کہ آپ بھی مستفید ہو جائیں. ایک قاری ہے بڑے نامی گرامی, صبح سرد سے آئے ہیں, ہمارے مخلص ساتھیوں نے کہ مہمان ہیں, ان سے میں نے گزارش کی تھی کہ کل آپ 10 بجے کے بعد آئے, اور کچھ شعراء ہیں جنہوں نے تفسیر سے متعلق, افتتاحیہ سے متعلق کچھ اشعار کہے, تو وہ لوگ آئے ہیں.
پتہ چلا
کبھی دنیا میں یہ کم دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی شخص وقت کی پابندی کرے. ایک نکاح میں مجھے جانا تھا تو مجھے کہا قاضی صاحب ذرا وقت کا خیال رکھنا. میں نے کہا ہم تو وقت کے وہ خیال رکھتے ہیں جیسے باپ دادا نے بھی نہیں رکھا ہوگا. ہم تو پیدا وقت پر ہوئے ہیں, وقت پر جائیں گے. ہماری تو نماز, رکعت, سلام, ہر چیز وقت پر ہے. تم وقت کو پہچان لو. وقت کس کو کہتے ہیں؟ یہ سو کر 9 بجے اٹھتے ہیں, اٹھ کر ڈانٹ پڑتے ہیں, یہ تمہارا وقت ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ ابھی کیا ٹائم ہے؟ کہ صبح ہے. میں نے دادیا کا ایک بچہ بلایا. نہیں, ناظرے کا. میں نے کہا بیٹے یہ کیا وقت ہے؟ یہ تو 12 بجے. میں نے کہا صبح نہیں ہے؟ کہنا نہیں, صبح تو سویرے ہوتی. میں نے کہا نندے کے برابر تیری عقل نہیں ہے, اس کے سامنے ڈبل بی بی صفر. وہ کہتے ہیں سورج نکلنے کے بعد صبح کہاں ہوتی ہے؟ وہ بچہ کہہ رہا ہے. میں نے کہا کہ نکاح وقت پر ہوگا, میں وقت پر آؤں گا, مگر آپ وقت پر نکاح نہیں پڑھنے دیں. اس زمانے میں ہمارا 100 روپے فیس ہوتا تھا, اس کے ساتھ میں نے طے کیا 5000 کا. 6000 کی میں نے بھینس خریدی تھی, 12 کلو دودھ دے رہی تھی. میں نے کہا جمع کرو. کہنے لگا اگر آپ نے پابندی نہیں کی. میں نے کہا ممبر پر بیٹھنا چھوڑ دوں. الحمدللہ وہ نکاح 3 گھنٹے بعد ہوا تھا. میں نے پیسے واپس کیے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا جائز نہیں, فقہ اجازت نہیں دے رہے, آرام دہ رہی. کہتا آپ تو, میں نے کہا میں آپ سے جیتا ہوں لیکن فقہ سے نہیں جیتا ہوں. فقہ کے سامنے سرے سے نیچے رہے گا, تب جا کے ہماری نجات ہوگی اور مغفرت ہوگی انشاءاللہ. فقہ کے خلاف سر منہ نہیں کرنا. تو ہمارے وہ مہمان تشریف لائے, اللہ اکبر. افسوس, صد افسوس کہ قوم کس مرض میں مبتلا ہے. کل طے ہو گیا تھا کہ 10 بجے آپ آئے, 15-20 منٹ تلاوت ہوگی, پھر آدھا گھنٹہ وہ شعر و سخن ہوں گے. تو میں نے اس حساب سے ہمارے جو دفتر کے سامنے بیٹھے ہیں والوں کے لیے دعا ہدایت کرے کہ ان میں جان آ جائے. سارے مرے ہوئے ہو تو کو پتہ نہیں چلتا. اللہ اکبر. اصل میں ایک مباحث ہم کو یہ کرنی ہے. پانی پلاؤ. قرآن, فرقان, یہ دو بڑے نام ہیں قرآن کے. اور قرآن یہ کس معنی میں؟ میں چاہتا تھا کہ یہ سویرے ہو جائے. بسم اللہ الرحمن. مشہور یہ ہے کہ چونکہ قرآن کی آیت سے جڑی ہوئی ہے, یعنی قرآن مربوط ہے. الحمدللہ رب العالمین, اس کے بعد الرحمن الرحیم, مالک, یہ ساری آیتیں ایک لڑی میں پروئی گئی ہیں. فاتحہ کے بعد بقرہ, بقرہ کے بعد, یہ سب ربط ہے. تو القرآن لأن بعضہ یقترن بالبعض, الاقتران کی وجہ سے اس کا نام قرآن رکھا گیا. قرآن بعض کہتے ہیں کہ قرآن قرآ یقرا سے مقروب ان کے معنی میں, لأنه یقرا اصلا لا وصفا. قرآن ہی پڑھا جائے گا تو تلاوت ہوگی, قرآن کے علاوہ اس کا ترجمہ آپ کریں گے تو تلاوت اس سے نماز نہیں ہوگی. بعض کہتے ہیں کہ قرآن قرائن سے ہے، نذیر سے ہے، شبیہ سے ہے، لأنه يشبع بعضه بالبعض، کتابا متشابہ، آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں. اللہ اکبر. قرآن یطلق علی البعض وعلی الکل، ایک آیت بھی قرآن اور تین آیتیں تو ہے ہی، نفس عربی وہ قرآن نہیں ہے. اگر آپ نے کہا تعال الیہ یہ قرآن نہیں ہے، جب تک آپ یہ نہ کہ یا اہل الکتاب تعال الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یعنی عربیت پر قرآن کا اطلاق نہیں ہے، منزل پر قرآن کا اطلاق ہے. فہم وہ ایک آیت ہو یا تین ہو، چھوٹی سورت ہو یا بڑی سورت ہو. قرآن مجید کے جتنے علوم ہیں وہ نام سے ظاہر ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدی، سبحان اللہ العظیم. یہ مبحث، اس کو اسماء قرآن کی بحث کہتے ہیں. استاد محترم حضرت بنوری نے یتیمۃ البیان میں فرمائی ہے تو ہم بھی احتراماً کریں گے. اب وہ جو ہمارے مہمان ہیں وہ تشریف لے آئے، اور وہ ہمارے محمد انور شاہ کو استاد العرب والعجم مولانا شیر نشاہ تقریر سکھا رہے تھے کہ لوگ اعلان کریں گے کہ ابھی تمہارے سامنے قاری محمد انور شاہ آئیں گے، تو آپ جلدی نہ اٹھے، بیٹھا رہے. لوگ کون ہے نا، آ نہیں رہے. کہا میں بنگال میں جلدی اٹھ گیا تھا تو مجھے کہا بیٹھ جاؤ، ابھی سفر کر بہت آئے. تو مہمان ہمارے آئے، اب وہ تلاوت بھی فرمائیں گے، اور پھر ہمارے کچھ دوست تھے ممکن ہے وہ بھی آ گئے. شاعران امرال یار سار یار ان کے خدایا پدے خل کو سشی کہ نہ وقت دا سر پابندی پی جائے. خاری سے ہوا تلاوت شروع الگ لگاؤ ان شاء اللہ کبوٹ کے برابر. مولاڑی میں کمنا ستسنگ آسان بہت تھڑے لے کاری کو وقت پارے میں تب جرا ہوئی وقت تک بھی شور چھوڑ کو چکم کیا مل پارے. وہ والو بولو پوچھو خدا دی اوپر اللہ دی جنتوں اور اللہ دی شہید و سعید کر دے، اللہ دی غمزدہ و تصبر و اجر ہوئے. ہائی توبہ، بسم اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نن حضرت شیخ حافظ اللہ کے اور خدمت کی جو ملاقات آ سعادت نصیب کی زما خنند نن واپسی ہوا 11:35 مان دے، لیکن مفتی سے ماما جی غیو چې حضرت شیخ حافظ الله دا غید ملاقات او د دعاګانو نه بغیر او دا غید دعاګانو نه محرومتیا نه ده پکار. نو الحمدلله ډېره د خوشحالۍ خبره ده ما لپاره چې حضرت شیخ په خدمت کې مال تلاوت موقع ملاویږي. الله جل شانه دی دا موقع زموږ د دنیا او آخرت د نجات ذریعه وګرځي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا بشر لسليمان جنوده من الجن والإنس. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى على واد النمل يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا مضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم.
ہمارے صوبہ سرحد کے بہت بڑے علمی گھرانے کے چشم و چراغ ہے اور ہمارے عزیز دوست مولانا فرید صاحب ان کے بھانجے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہے اور آنکھوں کی پتلی ہے. بڑی خوشی ہوئی اور ہمیں ہمارے درس تفسیر اور اس نشست کے اور چار چاند لگ گئے. ہمارے کچھ دوست ہیں، وہ ہر موقع پر بہت حسین کلام کرتے ہیں، اردو کے بھی شعرا ہے اور پشتوں کے بھی، اصلاً تو پشتو ہے تو اردو والے ویسے تبرک کے لیے سنیں اور پھر ان کے لیے ایک ایک نظم وہ اردو میں بھی پڑھ لیں گے، اگرچہ اردو کے نظم میں وہ طاقت ان کی نہیں ہے جو پشتوں میں ہے. تاہم ان کو راضی رکھنے کے لیے، خوش خوشی کے لیے کچھ کلام انہوں نے کل وہاں کھانے پر استادوں کے سامنے کیا، تو میری خواہش ہوئی کہ درس تفسیر کے شرکا جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور پوری دنیا میں جو 75 ملک مستفید ہو رہے ہیں اور لاکھوں مسلمان گرا بہا بیش بہا وہ بھی اس تفسیر کے یہ بہترین ادائے، وہ حقیقت میں ان کے حسن ظن ہے، گمان ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تجھ کو بھلا لگتا ہوں، عاشقی میں اسی ادا کو عدل کہتے ہیں۔ وہ بھی کلام سنائیں گے، دونوں بھائی ہیں، ایک حبیب اللہ ہمدرد ہے، دوسرا عزیز اللہ غالب ہے۔ تو اب ان کو دعوت خطاب ہے کہ وہ اپنا شعر، سخن اور تفسیر اور یہاں سے متعلق جو انہوں نے تیاری کی ہے اس کا بھی مظاہرہ فرمائیں، اور کل کا جو ناغہ تو نہ ہوا استادوں کے دسترخوان پہ سنائے گئے، الحمدللہ خیر الامور ما ادرے کا، جو کام بحال ہو جائے وہ بہترین ہی۔
اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ المشائخ، شیخ التفسیر، شیخ القرآن والتفسیر مولانا ظہر علی خان سے، اور احسن العلوم کے طالب علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل جب میں خود کو سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے، اور یقیناً ہے بھی ایسا، کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اگر کچھ ہے تو یہ حضرت کا حسن نظر ہے۔ میں دو شعر اشعار اردو میں پیش کرنا چاہوں گا حضرت کے لیے، کہ عروج اتنا ہو حاصل تجھے زمانے میں، عروج اتنا ہو حاصل تجھے زمانے میں، کہ آسماں بھی تیری رفعتوں پہ ناز کرے۔ اور شعر ایک اور کی، پاتے ہیں کچھ گلاب چٹانوں میں پرورش، پاتے ہیں کچھ گلاب چٹانوں میں پرورش، آتی ہے پتھروں سے بھی خوشبو کبھی کبھی۔ پاتے ہیں کچھ گلاب چٹانوں میں پرورش، آتی ہے پتھروں سے بھی خوشبو کبھی کبھی۔ اور ددے نفس چکم ملگری زمنگا پختو جب باندھ پوئی گی، اور لاگی دپارا خصوصیت ہوگا مفتی سے پوینا دو پختو کی رسو شہر نری آؤ دام پدے تناظر کی دی کم پرنے ارس سے، اور ماشاء اللہ ادل تک یہ عظیم کار سے دیو زمانے نے کی گی، اور آغا ختم قرآن کم دور چوروش پر پرن دارے پر تناظر کی نکلے شوی رچے، راشا تاریخ دا مسلمان اور دا اسلام واورا، راشا اللہ چرا لے گلے دے پیغام واورا، راش تاریخ د صحابوں دے اکرام واورا، راش جواب د ہر بے مان دے الزام واورا، راشا چستر کی دے رناشی حقیقت گورا، راش رشتن فصاحت و بلاغت گورا، اور راشا کم مغز د قرآن او د سنت د کوے، راش کتگے د دین او شریعت د کوے، یا طریقت د کوے یا ک سیاست د کوے، راشا کتب پاک او سوچ وحدانیت د کوے، نوراش قرآن پلاس کے واخلہ قصیدے پریدا، راش قرآن پلاس کے واخلہ قصیدے پریدا، داد دروغ من گڑت واقع پریدا، راش قرآن پلاس کے واخلہ قصیدے پریدا، داد دروغ من گڑت واقع پریدا، او راش کا اور تفسیر د پاک قرآن واورا، راش کا اور تفسیر د پاک قرآن واورا، راش حدیث د پاک نبی آخر زمان واورا، راشا نچوڑ د تفاسیر پ میدان واورا، او راش نچوڑ د تفاسیر پ میدان واورا، ادغ پ جب د مفتی ظہر علی خان واورا، راشا راش کا اور تفسیر د پاک قرآن واورا، راشا حدیث د پاک نبی آخر زمان واورا، راش نچوڑ د تفاسیر پ میدان واورا، دغ پ جب د مفتی ظہر علی خان واورا، نوراش د جن تور تیرول رناگانے اوسا، راشا د جون تور تیرول رڑا گانی اوسا، د نیکوکارو د صحبت دعا گانی اوسا۔ او شیر دے چی دغ پیغام طول نڑی تر سول پکار دی، دغ پیغام طول نڑی تر سول پکار دی، سچ قرآن خائی حغز د کول پکار دی، جون د قرآن مطابق دلت تیرول پکار دی، دیلار کے سختی تکلیف نہ ہم غمل پکار دی دغ پیغام ٹول نڑئی تر سول پکار دی سچ قرآن خائی حغز دکول پکار دی جون د قرآن مطابق دلت تیرول پکار دی دیلار کے سخت تکلیف نہ ہم غمل پکار دی دا حق آواز پر تکول دمرا آسان نہ دا دا حق پلار ٹنگے دل دمرا آسان نہ دا او شیر دل مفتی صاحب کا پیشارہ چے مفتی صاحبا تل دا حق وینا پجار کوا مفتی صاحبا تل دا حق وینا پجار کوا پدلائل دا باطل پسر گزار کوا تبلیغ پکار دے دا قرآن تے بار بار کوا کفر ختمی کی دا انجام انتظار کوا نو دا سے سوک نشتے چی دیوال شی دا قرآن مخطا خس و خاشا کلٹیں گی گی دا توفان مخطا مفتی صاحبہ تل دا حق وینا پجار کوا پا دلائل دا باطل پا سر گزار کوا تبلیغ پکار دے دا قرآن تے بار بار کوا کفر ختمی کی دا انجام انتظار کوا دا سے سوک نشتے چی دیوال شی دا قرآن مخطا خس و خاشا کلٹیں گی گی دا توفان مخطا او شیر دے جی راشا راشت احسن العلوم تک قرآن دکوے راشت احسن العلوم تک قرآن دکوے راش کا نور علوم فنون دے دوران دکوے راشا حیات طیبہ کا جانان دکوے راش کا فن د علم فکر جاویدان دکوے نو راشا نکتے د کیمیا واخل کیمیا گر جوڑشا راشا جلوے د قرآن واخل جلوہ گر جوڑشا او شیر دے جے دیر خوش قسمت کی پدے درس کی شرکت کا ویسو دیر خوش قسمت کی پدے درس کی شرکت کا ویسو طلب کامران میں دے خلق چی نصرت کا ویسو حغب خوار نشی حغب خوار نشی چی دیو باندے غیرت کا ویسو وطی بمروڑی چی پدے وقت غفلت کا ویسو دیر خوش قسمت کی پدے درس کی شرکت کا ویسو طلب کامران میں دے خلق چی نفرت کا ویسو طلب کامیاب بھی دے خل کچھ نصرت کا بھی سوک حقب اخوار نشی چی دوی باندے غیرت کا بھی سوک او گت بمروڑی چی بدے وقت کی غفلت کا بھی سوک نو شیر دے چی فرید احمد دے برکتی محفل تراوستما فرید احمد دے برکتی محفل تراوستما زی پمیند مفتی محفل تراوستما فرید احمد دے برکتی محفل تراوستما زی پمیند دولی محفل تراوستما او مختار از آخری چھے ننگ پا دینو پا ملت کا بھی حغو تا سلام چھے ننگ پا دینو پا ملت کا بھی حغو تا سلام ہر گڑی ہر لحظہ میں ننگ یالو تا سلام چھے ننگ پا دین او پا ملت کا بھی حغو تا سلام ہر گڑی ہر لحظہ میں ننگ یالو تا سلام وائی ہمدرد دگران مفتی سے وائی ہمدرد دگران مفتی سے بھاو سلو تا سلام پسوس و ظلم دبی بھی خو جذبو تا سلام چننگ پا دینو پا ملت کے بھی تا سلام ہر گڑی ہر لحظہ میں ننگیالو تا سلام پسوس و ظلم دبی بھی خو جذبو تا سلام وائی ہمدرد دگران مفتی سے بھاو سلو تا سلام او کد حالات و تندرو نئی پسر پیوزی بیا ہم پخپل مقام والار بھی کل اغر پیوزی چھے ننگ پا دیناو پا ملت کے بھی حقو تا سلام ہر گڑی ہر لحظہ میں ننگیالو تا سلام پسوس و ظلم دبی بھی خو جذبو تا سلام وائی ہم درد دگران مکتی سے بھاو سلو تا سلام کد حالات و تندرو نے پسر پیوزی بیا ہم پا پل مقام والاڑوی کل اغر پیوزی دیر مننا دیر تشکر
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ تو سے پہلے دو اشعار مفتی محمد ضرور خان صاحب کے حوالے سے اہل نظر اہل ہنر قابل رشک دیوبند اہل نظر اہل ہنر قابل رشک دیوبند خدا نے بخشا ہے ان کو اعلی مقام جہاں میں فضل ازدا سے جو تہرے ہے دین حق کے وارث فضل یزدان سے جو ٹہرے ہیں دین حق کے وارث خدا نے عطا کیا ہے خدا نے ان کو انعام جہاں میں. اب پشتوں کے کچھ اشعار دا پختنو دوں دا پارا دا گران مفتی ضرور علی خان سے پوالے سر دعائیال پاس دی ملگری پہ زما سر امین ہوں ویلے شیوائے پہ دجون ورشوڑے گلونا دجون ورشوڑے سپرلی غوانم گلونا غوانم دجون ورشوڑے سپرلی غوانم گلونا غوانم ہر لمحے پہ دنیا کے راحتونا غوانم او خالقا استاد پاک میں بچ پر اختیام ملنگ دے خالقا استاد پاک میں بچ پر اختیام ملنگ دے حغ ملنگ لا رحمتنا جنتنا غوانم خالقا استاد پاک میں بچ پر اختیام ملنگ دے حغ ملنگ لا رحمتنا جنتنا غوانم او چتوشنل بے دکوثر پا آپ سے راب شیرابا چتوشنل بے دکوثر پا آپ سے راب شیرابا جام کوثر غوانم دا پاک نبی لاسونا غوانم چتوشن نبی دا کوثر پا آب سیراب شی ربا جام کوثر غوانم دا پاک نبی لاسونا غوانم او جگ شملے دا ہیچ چاپ اولان دیخ کتا مشا جگ شملے دا ہیچ چاپ اولان دیخ کتا مشا محبوب رب استا پا در دا سوالونا غوانم او نورانی مخ زلاندستر گی بیرنگ مشا نورانی مخ زلاندستر گی بی نور مشا لائے دا مخ پا کائناتو کی رنگونا غوانم نورانی مخ زلاندستر گی بی رنگ مشا لائے دا مخ پا کائناتو کی رنگونا غوانم او چی خندروی شی خکاری گی لکا گل دا گلاب چی خندروی شی خکاری گی لکا گل دا گلاب زدف گل استا دا مین نظرونا غوانم چی خندروی شی خکاری گی لکا گل دا گلاب زدگا گل استاد منی نظرون غوانم او پیو نظر چی دزر دنیا رنا رنا شی پیو نظر چی دزر دنیا رنا رنا شی خالق استانه دجون حفاظتون غوانم او ما گنانگار تا چی دزر پا کور کی زیرا کوی ما گنانگار تا چی دزر پا کور کی زیرا کوی لائی دزر پا خاریه کی وسطون غوانم ما گنانگار تا چی دزر پا کور کی زیرا کوی لائے دزر پخاریہ کی وصفتون غوانم او شیر چھے چھے بیلالچ خوروی محبتون مدام چھے بیلالچ خوروی محبتون مدام زد مفتی ذرولی خان محبتون غوانم چھے بیلالچ خوروی محبتون مدام زد مفتی ذرولی خان محبتون غوانم او لا چھے گلزار شی دا مفتی دزر رو خان چمن لا چھے گلزار شی دا مفتی دزر رو خان چمن خالق استانا استاد فضل بارانو نغوارم لاچی گلزار شی دا مفتی دا زلر و خان چمن خالق استانا استاد رحم بارانو نغوارم او حق بباطل شی حق بغالب شی او باطل بپنج نخخوی حق بغالب شی او باطل بپنج نخخوی نر دا مفتی زل ولی خان پشان لزلو نغوارم حق بغالب شی او باطل بپنج نخخوی نرد مفتی ذرولی خان پشان لزلون غوانم او عزیز اللہ غالب لطان نور سن غوانم عزیز اللہ غالب لطان نور سن غوانم دگران مفتی پا حق کی تلخوا کے شیرون غوانم او دائیو بل کلام دے چی پہر مقام چی دا اللہ کل کلام وائی پہر مقام چی دا اللہ کل کلام وائی پا خوب نبی باندی درود وائی سلام وائی دا پاک قرآن پا قدر پوہ قدردان انسان دے دا پاک قرآن پا قدر پوہ قدردان انسان دے جون دا نبی پا طریقو کے وی کامران انسان دے چی دا نپرد زن نپرد کے وی داشان انسان دے پا محبت باندی جون دے دے پا دے جہان انسان دے چی دا نپرد زن نپرد کے وی داشان انسان دے پا محبت باندی جون دے پا دے جہان انسان دے او زان دا نپرد زن ساتھی در تمودام وائی زان دا نفرد زن ساتی در تا مدام وائی پا خوب نبی باندی درود وائی سلام وائی درب پزمگا باندی کرد محبت کے ویتل درب پزمگا باندی کرد محبت کے ویتل مین دزرن خپ صدق صداقت کے ویتل ملن سڑے دے خسخی دے سخاوت کے ویتل ملن سڑے دے خود سخی دے سخاوت کے تل ون دغیرت والے ون پشرافت کے تل حمد و ثنا د پاک اللہ کا ہر مقام وائی حمد و ثنا د پاک اللہ کا ہر مقام وائی بخوب نبی باندھی درود وائی سلام وائی او شیر دے چے زد روغ نوائیم ریختیازی کرامات لری زد روغ نوائیم ریختیازی کرامات لری دا جون کتاب کی عجبشان واقعات لری دا ملغلر پرن خلی تصنیفات لری کامل ولی دے کامل ولی پا ولایت کی درجات لری زد روغ نوائیم ریختیازی کرامات لری دا جون کتاب کی عجبشان واقعات لری دا ملغلر پرن خلی تصنیفات لری کامل ولی پا ولایت کی درجات لری دنیا لا امن والی دیر پا احترام وائی دنیا لا امن والی دیر پا احترام وائی پا خوب نبی باندی درود وائی سلام وائی او شید چی دا پاک اللہ پا کل دن باندی نن کرے دے دا پاک اللہ پا کل دن باندی نن کرے دے زکا خود دلتا ہر باطل دا دوی نسن کرے دے دیر خود غرد ور سر ہر وقت جنگ کرے دے خو پاک اللہ ہر وقت مدد دا خپل ملنگ کرے دے دا پاک اللہ پا کل دن باندی نن کرے دے زکا خو دلتا ہر باطل دا دوی نسن کرے دے دیر خود غرد ور سر ہر وقت جنگ کرے دے خو پاک اللہ ہر وقت مدد دا خپل ملنگ کرے دے دا خپل بند ساتون کے رب دے دا گل پام وائی دا خپل بند ساتون کے رب دے دا گل پام وائی پا خوب نبی باندی درود وائی سلام وائی او مخ روخان دے رڑا کے ویدن مر پا مثال مخ روخان دے رڑا کے ویدن مر پا مثال خدای مدام دی ویدہ کل روم سہر پا مثال گلاب کلا دی وی گلاب او دا صدبر پا مثال باطل پرستو تا دی تلوی دا سنگر پا مثال گلاب کلا دی وی گلاب او دا صدبر پا مثال باطل پرستو تا دی تلوی دا سنگر پا مثال دا حق پا جب چھے مدام دا حق پیغام وائی دا حق پا جب چھے مدام دا حق پیغام وائی پا خوب نبی باندی درود وائی سلام وائی او شیر دے گران مفتی سے تچھے دا گران مفتی زر ولی خان کم آگا استایم دا گران مفتی زر ولی خان کم آگا استایم زی غیرت کا شجاعت او کا خلا استایم زی سودولا پیرزونی کا سخا استایم زبی ہر رن خپ نرخ دنیا استایم دا گران مفتی زر ولی خان کم آگا استایم زی غیرت کا شجاعت او کا خلا استایم زی سودون تیر زمانی کا سخا استایم زبی ہر رن خپ نرپ دنیا استایم سی پروا کتن نظری پی الزام وائی سی پروا کتن نظری پی الزام وائی پا خوب نبی باندی درود وائی سلام وائی او اخری مقتدہ چھ عزیز اللہ غالب استایم دا قلم پا جبا عزیز اللہ غالب استایم دا قلم پا جبا ورد دزلہ علو نوائیم دا قلم پا جبا پور سپتون بے خائم دا قلم پا جبا کلائم خدایم دا قلم پا جبا پور سپتون بے خائم دا قلم پا جبا کلائم خدایم دا قلم پا جبا پتا خدایم غالب سہر ما خام وائی پتا خدایم غالب سہر ما خام وائی پا پاک نبی باندے درود وائی سلام وائی پا ہر مقام چدا اللہ کل کلام وائی خوب نبی باندھی درود وائی سلام وائی ڈیرا مننا اللہ کا مننا گران زمن دا پختو شبے لوئی شاعر او لوئی ناخوال ایسا اللہ پر سے برازی تاسو لگ انتظام کے نام
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم. پدی خوشال سا مسلمہ ایمان تا سر دے پدی خوشال سا مسلمہ ایمان تا سر دے تورات زبور و انجیل سچ قرآن تا سر دے امریکنیان کنن سبا برس بوگ میں تخیجی امریکنیان کنن سبا برس بوگ میں تخیجی ددی نمخ کی عرشت تلے جانان تا سر دے گرو نانک او ماتما بدھ خور نمان دستا گرو نانک او ماتما بدھ خور نمان دستا دہم واڑو سر بالا او سلطان تا سر دے
درو شیر کا پشور سروائی دا حضرت شیخ صاحب حفظ اللہ اللہ رب العزت تی دیتا دیر عمر ور کی آمین وائے اللہ رب العزت تی دوی دا سایہ پون باندھی تر دیر وقت پورے قائم و دائم لری پاغوی باندھی یو نظم اغما لکلے خدا غین اوڑان دی یو سو شیرنا اغدر توامان بیا با انشاءاللہ کو
رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے
سبحان اللہ وائی
رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے میں ہما وقت ہوں تیار شہادت کے لیے میں ہما وقت ہوں تیار شہادت کے لیے میرے اللہ مجھے باہوں کی جگہ پر دے دے میرے اللہ مجھے باہوں کی جگہ پر دے دے میرے اللہ مجھے باہوں کی جگہ پر دے دے اڑ کے پہنچوں میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے اڑ کے پہنچوں میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے میرا ایمان یہی میرا عقیدہ ہے یہی میرا ایمان ہے یہی میرا عقیدہ ہے یہی میرا ایمان ہے یہی میرا عقیدہ ہے یہی سر ہے سجدوں کے لیے دل ہے محبت کے لیے سر ہے سجدوں کے لیے دل ہے محبت کے لیے رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے کوئی بھوکا ہو تو اتنا نہیں دے دے اس کو کوئی بھوکا ہو تو اتنا نہیں دے دے اس کو کوئی بھوکا ہو تو اتنا نہیں دے دے اس کو کوئی دولت نہیں درکار صحابت کے لیے کوئی دولت نہیں درکار سخاوت کے لیے رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے میرے مرشد نے یہ فرمایا کہ لازم کر لے میرے مرشد نے یہ فرمایا کہ لازم کر لے، میرے مرشد نے یہ فرمایا کہ لازم کر لے، شکر نعمت کے لیے صبر مصیبت کے لیے، شکر نعمت کے لیے صبر مصیبت کے لیے، ہم ہیں تیار مدینے کی حفاظت کے لیے، انشاءاللہ تیار ہیں گے، ہم ہیں تیار مدینے کی حفاظت کے لیے، جان حاضر ہے بیت اللہ پہ شہادت کے لیے، تورات زبور اور انجیل کا ناسخ ہے یہی، تورات زبور اور انجیل کا ناسخ ہے یہی، تورات زبور اور انجیل کا ناسخ ہے یہی، آیا قرآن ہے کتابوں کی امامت کے لیے، آیا قرآن ہے کتابوں کی امامت کے لیے، ہم ہیں تیار مدینے کی حفاظت کے لیے، میرے اللہ تیرے گھر میں آسمان تھا، میرے اللہ تیرے گھر میں آسمان تھا، میرے اللہ تیرے گھر میں آسمان تھا، جمعیت جسم روح ختم نبوت کے لیے، جمعیت جسم روح ختم نبوت کے لیے، ہم ہیں تیار مدینے کی حفاظت کے لیے، صدیق عمر عثمان علی سارے امام میرے، صدیق عمر عثمان علی سارے امام میرے، صدیق عمر عثمان علی سارے امام میرے، اللہ نے چن لیا حضور کے خلافت کے لیے، اللہ نے چن لیا حضور کے خلافت کے لیے، ہم ہیں تیار مدینے کی حفاظت کے لیے، ہر ایک محاذ پردے و بندی نظر آئے گا، ہر ایک محاذ پردے و بندی نظر آئے گا، ہر ایک محاذ پردے و بندی نظر آئے گا، فاروق جان دے رہے ہیں صداقت کے لیے، فاروق جان دے رہے ہیں صداقت کے لیے، ہم ہیں تیار مدینے کی حفاظت کے لیے، جان حاضر ہے بیت اللہ پہ شہادت کے لیے، جان حاضر ہے بیت اللہ پہ شہادت کے لیے،
اللہ رب العزت جب بھی دین موت کا وقت قریب آئے تو اللہ ہم سب کو شہادت کا موت دے دے، آمین کہیں، اور شیخ صاحب دامت برکات ہم لالیہ ان کے متعلق ہی چند اشعاریں کی،
ہم ہیں دیوبندی، ہم ہیں دیوبندی، دیوبند کی پہچان ہے، ہیں فقیہ ملت مفتی شیخ زرولی خان ہے، ہیں فقیہ ملت مفتی شیخ زرولی خان ہے،
ہیں انشاءاللہ کہ نہیں، تو ذرا آپ بھی اقرار کر کے زور سے میرے ساتھ کہیں کہ ہیں فقیہ ملت مفتی شیخ زرولی خان ہے،
ہمیں دیوبندی، دیوبند کی پہچان ہے، ہے فقیہ ملت مفتی شیخ زرولی خان ہے، ہے فقیہ ملت مفتی شیخ زرولی خان ہے، محنت سے وہ شاہ انور شاہ کے جان نشین بنے،
سبحان اللہ،
محنت سے وہ شاہ انور شاہ کے جانشین زمانے نانوتی کے مشن کے آمین بنے فاضل دیوبند کا شیخ عبدالحنان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ گروالی خان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ گروالی خان فاضل دیوبند کا شیخ عبدالحنان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ گروالی خان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ گروالی خان ہے ہمیں دیوبند کا پہچان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ گروالی خان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ گروالی خان ہے شاہ ولی اللہ کے آمیر شاہ عبدالغنی بنے شاہ ولی اللہ کے آمیر شاہ عبدالغنی بنے پیارے شیخ مفتی شیخ گروالی خان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ گروالی خان ہمیں دیوبند کی پہچان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ گروالی خان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ گروالی خان شیخ ولی حسن کے مفتی احمد الرحمان پیارے جتنے بھی شیوخ تھے جتنے بھی شیوخ تھے شیخ تھے میرو بان سارے یہ صحابی کا اعزاز شیخ ہماری جان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ گروالی خان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ گروالی خان یہ صحابی کا اعزاز شیخ ہماری جان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ گروالی خان فقیہ ملت مفتی شیخ گروالی خان ہمیں دیوبند کی پہچان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ گروالی خان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ گروالی خان شیخ شیخ نے جو محبت شیخ نے جو محبت وہ اوروں میں دیکھی نہیں یہ مرائی ہماری روح ہے جو چلتی ہے رکتی نہیں صاحب بصیرت ہے شیخ راضی دوران ہے فقیہ ملت مفتی شیخ گروالی خان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ گروالی خان صاحب بصیرت ہے شیخ راضی دوران ہے فقیہ ملت مفتی شیخ گروالی خان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ گروالی خان ہے ہمیں دیوبند کی پہچان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ گروالی خان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ گروالی خان شیخ صاحب دیوبند کا مانا ہوا سرمایا ہے شیخ افتخار ہمارا ہوا ہم سب کا سایہ ہے شیخ نے مانا صاحب کردار فضل الرحمان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ والی خان اے فقیہ ملت مفتی شیخ والی خان شیخ نے مانا صاحب کردار فضل الرحمان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ والی خان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ والی خان آسن العلوم میں دیکھو علم کی بہارے ہیں سن لو یہ ہمارے شیخ کی طرح بڑی سردائیں ہیں شیخ قدرت اللہ کی غلام در کی شان ہے ہے فقیہ ملت مفتی شیخ دربانی خان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ دربانی خان ہمیں دیو بندی دیو بند کی پہچان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ دربانی خان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ دربانی خان آسن لونوں میں خودداری سکھائی جاتی ہے
خودداری سکھائی جاتی ہے یا نہیں زور سے بولے
آسن لونوں میں خودداری سکھائی جاتی ہے اس ادارے میں حدیث قرآن پڑھائی جاتی ہے ادھر جنت والے رہتے ہیں یہی جنان ہے اے فقیہ ملت مفتی شیخ دربانی خان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ دربانی خان ادھر جنت والے رہتے ہیں یہی جنان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ دربانی خان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ دربانی خان ہمیں دیو بندی دیو بند کی پہچان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ دربانی خان ہے فقیہ ملت مفتی شیخ زرم علی خان
یا اللہ شیخ کے سائے سے ہم سب کو کبھی بھی محروم نہ فرما لمبی زندگی عطا فرما اسی طرح یہ بہاریں چلتی رہیں اور ہم شیخ کا دیدار کرتے رہیں اللہ رب العزت شیخ کو سلامت رکھے آمین ثم آمین
حسن ظن ہے اور یہ ان کے اسلام کی سچائی اور حقانیت کے سامنے اپنے مبارک چہرے کا آئینہ ہے کیونکہ وہ مخلصانہ کوششوں سے اور اپنی اداؤں سے اسلام کی چھوٹی سے چھوٹی خدمت کو آسمان کی طرح بڑھا کر پیش کرتے ہیں جو قدردانی کا ایک میدان ہے اس لیے ہم جیسے طالب علم نور رضا اور قدوری کا متعلق وہ بھی ان کو شیخ الزمان اور فقیہ ملت اور مفتی اعظم اور سب کچھ نظر آیا حقیقت میں اللہ بزرگ و برتر ان مخلصین اور محسنین کے یہ الفاظ حقیقت بنائے اور ہمیں ان اکابر و اسلاف سے کامل وابستگی عطا فرمائے قاری صاحب تو پاکستان کا آن بان ہے اور اہل حق کا وفد پہچان ہے بہت زمانوں سے درمیان میں انقطاع ہوا تھا ہمارے عزیز دوست مولانا فرید کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے ٹوٹے ہوئے بندنوں کو پھر جوڑ لیا اور حدیث شریف سل من قطع کا واحسن الی من اسا الی اس کا پورا مصداق بنے ہمارے احسان اللہ سے وہ تو نام ہی تعارف کے لیے کافی ہے
کراچی اور ہمارے گرد و نواح پورا ملک ان سے مزین و آراستہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اشعار میں، نعت گوئی میں، مدح سرائی میں، حقیقت شناسی میں اور صداقت، دیانت، امانت اور دریا دلی نصیب فرمائیں. ان سے پہلے جو ہمارے ہمدرد و غالب ہیں ان سب سے بھی ہم مغلوب ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر دے اور تفسیری نشست میں اللہ ہماری مدد فرمائے. اور وہ پشتو زبان استعمال ہوئی زیادہ، لیکن الفاظ اور مصادیق تو وہی ہر زبان میں بولے جاتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہمارے اور بھائی بھی محظوظ ہوئے ہوں گے اور وہ بھی دعا گو رہیں گے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.